أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, سلام علیکم. تبتم برکتیں اور رحمتیں آپ پر. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اے اللہ رحمت نازل فرما حضور پر, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبا و اے محمد و آل محمد و بارک و سلم. ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی جن, کوئی پری, کوئی مزار, کوئی قبر اللہ ہے نہ اللہ کے برابر ہے. وہ واحد حقیقی ہے, جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ملعون دوزخی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں, ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا اور جو ان کی توہین کرے وہ کافر ہے. عزازیل عرف شیطان پہلا کامل توحید پرست عابد و زاہد و مومن تھا اور جنتی تھا, جس نے سب سے پہلے نبی کی توہین کی اور کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں اور اس بشر کو میں سجدہ کروں. وہ ملعون ہوا, مردود ہوا, دوزخی ہوا. اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے اور نبی کی گستاخی سے بھی بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور تعظیم دونوں میں فرق سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے. یہ سند جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ شریف کے اندر مل جائے گی. امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقی سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے, یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. ایمان نام ہے دل سے جاننے کا, زبان سے اقرار کرنے کا, اور اعضاء سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کا نام. حاضر رحمت میرے بھی گفتگو 122 نمبر تک پہنچ گئی. آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں, مومنین کی ماؤں کی ماں سید الانبیاء کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ چاہتا تو انبیاء کے سردار کو بغیر والدہ کے اور بغیر والد کے پیدا کر دیتا, جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر والدہ کے اور بغیر والد کے پیدا کیا. مگر یہ عورت کو اعزاز جاتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کے سردار کی والدہ بنی. آئے عورتوں, تمہاری عظمت کو سلام. تم نبی بنتی نہیں ہو, نبی جنتی ہو. صوفیہ اولیاء کا سر ہمیشہ سے سیدت النساء حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آگے جھکا رہا, کیونکہ انہوں نے اس بچے کو جنم دیا جس نے باطن کو صاف کرنے اور صاف رکھنے کے طریقے بتائے. اور صاف کرنے اور صاف رکھنے کے طریقے تو بہت سے مذاہب بتاتے ہیں, لیکن جب وہ ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کر بند ہو جاتے ہیں, ان کے پاس ترقی کی کوئی چابی نہیں ہوتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے باطن کی ترقیوں کے دروازوں کی چابیاں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں, اور سیدہ آمینہ نے ان کو جنم دیا. آئیے اس عظیم ماں کی خدمت میں سن سنا کر نذرانہ پیش کریں اپنی عقیدت کا, جن کا بیٹا سید الانبیاء ہے. آؤ درود پڑھو نبی کے ماں باپ پر, تمہاری نجات ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و بارک وسلم. شاعت اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم گویا مستور بود از متقدمین, پس کشف کردہ از حق تعالی پر متاخرین. یہ علم جو ہے پہلے علماء و مفسرین کے اوپر جو ہے وہ چھپا ہوا تھا, لیکن بعد میں آنے والوں پر یہ موضوع جو ہے یہ واضح ہوا, یعنی انہوں نے توجہ دی. تو تمام واعظین, علماء اور مفسرین خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی تحاریر اور تقاریر کا جو ہے وہ موضوع بنایا, اور نذرانہ عقیدت جو ہے انہوں نے پیش کی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 552 عیسوی ہے, جس کا ابھی 2017 جا رہا ہے, اور تاریخ وصال جو ہے وہ 577 عیسوی ہے. آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 2017 میں 1440 شمسی سال ہو چکے ہیں. آپ کا مزار قبر پر انوار کا نشان جو ہے وہ مقام ابوا موجودہ ملک سعودی عرب میں ہے. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے نام سے برکت حاصل کر لیں. میں نے کیا لکھا؟ امہات المومنین، مومنوں کی ماؤں کی ماں. کیوں؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ازواج سے نکاح کیا تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ازواج کی سانس لگی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانس جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. ماں ہی کہہ کے پکارتی ہے نا اچھی عورتیں، اچھی بہویں ماں ہی تو کہہ کر پکارتی ہیں. تو وہ جو ہماری مائیں ہیں ان کی بھی وہ ماں ہے. اور دوسرا، یہ ٹائٹل آپ کو جچتا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منصب کیا ہے، بلکہ سارے منصب پر وہ حاوی ہے. وہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید سکھاتے ہیں اور قرآن مجید کی تشریح بھی سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. تو سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ استاد. تو استاد جو ہے وہ آپ کے تین باپوں میں بڑھیا باپ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. آپ کا اصلی باپ جس کو والد کہتے ہیں، آپ کا سسر جس نے بیٹی دی وہ بھی باپ ہوتا ہے، اور ایک جس نے آپ کو پڑھایا ہے. تو جس نے آپ کو پڑھایا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیچے سے اوپر لے کر جاتا ہے آپ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد کی حیثیت سے بھی سب سے افضل ہوئے. اور ویسے بھی ہمیں آرڈر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر پیار کرو. مولا علی تو کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر یعنی پیار کرو. تو جب حضور استاد ٹھہرے ہمارے والدین سے افضل، تو آپ کی والدہ ہم سب کی ماؤں سے افضل. تو بس سیدہ آمنہ مسلمانوں کی ماؤں کی ماں ہے، سیدۃ النساء. یہ ٹائٹل آپ کو ملے گا البدایہ ون نہایا جلد دوئم میں. آپ کو آپ کی زندگی میں اخلاق عالیہ کی وجہ سے سیدۃ النساء کا ٹائٹل جو ہے وہ دے دیا گیا. اگر بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو پھر اولاد آدم کے سردار کی ماں اولاد آدم کی ماؤں کی سردار ہے. آمینہ، یہ آپ کا اصلی نام ہے، آمینہ بنت وہب، آمینہ امن والی، آمینہ امن میں رہنے والی، آمینہ ایوب سے محفوظ خاتون. اب ہم تصوف میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موضوع کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس لیے بنایا کہ صوفیاء اور اولیاء کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی ہیں، تمام ماؤں کی سردار ہیں. آپ کے اندر باقی صفات کے ساتھ دو صفات جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، ایک آپ کا صابرہ ہونا پاکیزہ اور دوسرا پاک دامنہ، آپ کی پاکیزگی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ صوفی میں اور ولی میں ہونا ضروری ہے. وہ صبر کہاں ملو اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، آلودگی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے ان کو تصوف کے اندر اپنا موضوع بنایا ہے تاکہ آپ کو کچھ نالج ہو جائے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو اور آپ کی ترقی بھی ہو. آ جائیے، گفتگو جو ہے وہ ذرا دیر سے شروع کر رہا ہوں میں. کیوں بھائی؟ بیسک چیز ہی نہیں بنے گی تو آگے جانے کا فائدہ کیا؟ زمانہ فطرت، کچھ بنیادی چیزیں مجھے بتانا ہے اور مجھے پورا مکمل بھروسہ ہے اپنے سامعین ناظرین پر، شاہدین پر، کہ وہ اس گفتگو کو بہت گہرے انداز سے سنیں گے اور اسے یاد کریں گے. کیوں؟ یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. تو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ بیسک چیز ہے ایمان کی، روح ہے ایمان کی. تو اس کے لیے آپ کو چند چیزیں سننا پڑیں گی پہلے اور یاد کرنا ہے انہیں. زمانہ فطرت، پہلی بات، یہ فطرت تے کے ساتھ ہے اور فا کے اوپر زبر پڑنا ہے، فطرت نہیں پڑنا، فطرت. سید الانبیاء کے والدین کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے زمانہ فطرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، پھر بات جو ہے وہ کچھ آسان ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے زمانہ فطرت پایا ہے. اب زمانہ فطرت کیا ہوتا ہے؟ زمانہ فطرت کے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ لسان العرب میں ہے کہ فطرت کا معنی ہے انکسار، فطرت کا معنی ہے زوف، اور ما بین کل نبی جین، وہ دور جو نو دو نبیوں کے درمیان آئے، یعنی وہ زمانہ جس میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، ایک کو گئے عرصہ ہو گیا ہے، دوسرا جو ہے وہ آیا نہیں، اس نے اعلان نبوت کیا نہیں. مختار الصحاح لغت کی کتاب، موجم الوسیط لغت کی کتاب، اس میں بھی زمانہ فطرت کی ڈیفینیشن یہی کی گئی. اس دور میں وہ بندہ جنتی ہوتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، باقی شریعت کے احکامات اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے کسی نبی کے بھی، بس شرک نہ کیا ہو. کیونکہ ابھی نبی آیا نہیں، اس نے اعلان کیا نہیں، شریعت بتلائی نہیں، اس کی شریعت کے احکامات اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے اور اس کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی، وہ جنتی ہے اگر اس نے شرک نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نے یہی زمانہ پایا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے تقریباً 650 سال کے قریب ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی ظہور نہیں ہوا تھا. تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پر اعتراض کرنا ہے تو صرف ان کی زندگی میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ، ان کی زندگی میں ان کو صرف شرک کی مثال لانا ہے جنہوں نے اعتراض کرنا ہے، ان کو پروف دینا ہوگا. اور یہ دونوں کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی زندگی تصوف اور اخلاق عالیہ سے پر زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے بارے میں پوچھے تو جواباً کہنا، ہما ناجیان فی الجنت، وہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں، نجات یافتہ ہے. زرقانی المواہب جلد پہلی صفحہ 186. سب صوفیاء کا، اولیاء کا اور اس گناہگار مائے مہین مختار شاہ کا عقیدہ یہی ہے، ایمان یہی ہے اور اعلان یہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جنتی ہیں اور آپ کے والد گرامی جنتی ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، حضرت حوا تا حضرت آمینہ اور حضرت آدم تا حضرت عبداللہ، تمام جو ابا اور امہات ہیں سب شرک سے پاک تھے، گناہ کبیرہ سے پاک تھے. تاریخ الخمیس جلد پہلی صفحہ 301. تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، یہ حسین بن محمد دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. کیا کہتے ہیں، وہ یذهب كثير من الائمه العالم الى ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان محكوم لهما بالنجات في الاخره، کہ کثیر ائمہ شور یافتہ عالم، بڑے بڑے علامہ، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ ابوی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ماں باپ جو ہیں، ابوی یعنی ماں اور باپ، ناجیان، وہ جنت. محدث فقہ مالکی میں امام مالکی مسلک کے مجدد امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 383 سال قبل فرمایا، جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں پوچھے تو کہو وہ جنتی ہیں. وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زندہ کیا گیا، لایا گیا ان کو. دوسری وجہ کہ وہ زمانہ فطرت میں تھے جس میں شریعت کی نہیں صرف توحید کی ضرورت ہوتی. یہ ہم یاد کرتے جائیے تاکہ جب کوئی بدبخت آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو برا بھلا کہے تو آپ کے پاس دلائل موجود ہوں. رفع الخفا شرح ذات الشفا فی سیرت النبی ومن بعدہ من الخلفاء، یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب کی پہلی جلد میں علامہ محمد بن الحاج حسن کردی نے رحمت اللہ علیہ نے آج سے 249 سال قبل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر آپ کے والدین کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا لازم ہے. یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں، آج پوری دنیا میں سارے علامہ ملا لیے جائیں تو ان کے پاؤں کی گرد کے برابر نہیں ہو سکتے. میں ان کے نام آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی محلے میں بیٹھا ہوا کوئی مولوی یا اس نے کوئی کتاب لکھ دی کہ دونوں کا کوئی پتہ نہیں. نہیں، میں حوالے جو آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو یاد رکھیے، خود پڑھیے. بلوغ العرب فی معرفت الاحوال العرب، یہ جو بلوغ العرب ہے نا، یہ الف اور را کے ساتھ ہے. عرب عرب الف اور را کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے شدید حاجت،
تو بلوغ العرب فی معرفت الاحوال العرب کتاب کا نام ہے. یہ تعریف ہے علامہ سید محمود شکری العلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو جو عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا صفحہ 282 بنتا ہے جلد دوئم ہے. آپ نے کعب بن لوئی بن غالب کا باب باندھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے, تب جمعہ کا نام ادینہ عروبا. تمام صوفیہ والے اوصاف ان کے اندر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے اور فرماتے کہ میری اولاد سے ہوں گے ان کی اتباع تمہارے اوپر جو ہے وہ لازم ہے. تو علامہ علوسی نے اس میں لکھا, اس کتاب میں, ذہب کثیر من العلماء الى ان جميع اصول النبی علیہ السلام من الآباء والامہات کانوا موحدین فی اعتقادہم. دیکھیں کثیر علماء, اب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے اگر اس فیلڈ میں ہیں, تو کثیر علماء اس طرف گئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے اصول ہیں, یعنی سارے آبا ساری امہات وہ موحدین تھے اپنے اعتقاد. تحفۃ المرید علی جوہر التوحید صفحہ اس کا 45 ہے. اہل الفترۃ بل جمیع آبائہ و امہاتہ ناجون و محکوم بی ایمانہم لم یدخلہم کفر ولا رجس. تو امام ابراہیم نے کیا فرمایا, کہتے ہیں کہ وہ تھے ہی اہل فطرت میں, وہ فطرت کے زمانہ میں تھے اس لیے ان کے اوپر حکم نہیں لگے گا. اور دوسری وجہ, جتنے بھی آبا ہیں اور جتنی بھی امہات ہیں اوپر, وہ سب کے سب جو ہیں وہ ناجون ہیں اور کبھی بھی ان میں کفر داخل نہیں ہوا, پلیتی بھی ان کے اندر داخل نہیں ہوئی. ظہائر العقبا فی مناقب ذوی القربا, عربی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی پہلی جلد اور اس کا صفحہ جو ہے وہ 30. امام محب الدین ابن عباس احمد بن عبداللہ بن محمد مکی المعروف امام تاباری رحمہ اللہ تعالی, یہ فقیہ الحرم ہے. آپ نے آج سے تقریباً 723 سال پہلے یہ بات لکھی. آپ نے یہ مکہ میں پیدا ہوئے, وہاں کے محدث تھے, شافعی مسلک کے امام, اللہ اکبر جل شانہ, کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں آج کل آتا ہے کہ بھائی وہ سعودی عرب کے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے, تو یہ جو سعودی عرب کے علماء تھے اس دور کے, تو ان کے بارے میں کبھی دھیان نہیں گیا, یہ بھی سعودی عرب کے ہی علماء تھے, لیکن ان کے اندر عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اب یہ شافعی مسلک کے امام ہیں اور مکہ میں پیدا ہوئے, وہیں کے سب سے بڑے محدث. تو کیا لکھتے ہیں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم القیامت شفاعت لابی و امی. میں نے آپ کو کتاب بتائی, صفحہ بتایا. تو حرم کا امام کیا کہہ رہا ہے, حرم کا سب سے بڑا محدث کیا کہہ رہا ہے, کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت شفاعت لابی و امی. اب 298 صفحہ ہے عربی کی کتاب کا. کتاب کون سی ہے, سبل الہدا والرشاد و اذا کان یوم القیامت شفاعت لابی و امی. قیامت کا جب دن ہوگا تو میں اپنے امی اور اپنے ابو کے لیے سفارش کروں گا. اب لوگ یہاں سے فٹافٹ دلیل پکڑیں گے, وہ دماغ میں تو نبی کی محبت ہے نہیں ہے, تو اسلام کو کمزور کرنا, اس لیے ضعیف 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 ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھیر لگا دینا. وہ جی تو تبھی تو شفاعت کر رہے نا کہ وہ گناہگار ہیں. اچھا, آپ صرف جا کر بخاری شریف کی باب شفاعت کی پہلی حدیث پڑھ لیجئے گا. باب شفاعت میں کیا لکھا ہوگا, مسلمان. اور یہی باب باقی کتب میں نکالیے گا تو لکھا ہوگا مومنین. تو مسلمان مومنین قیامت کے دن شفاعت ڈھونڈیں گے, سفارش ڈھونڈیں گے, کبھی آدم علیہ السلام کے پاس, کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو بھائی قیامت کے دن جو مومن, آج کے مومن کو چھوڑو, آج کے مسلمان کو چھوڑو, حضور وہ فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن مومن مسلمان وہ ڈھونڈیں گے کہ کوئی سفارش کرے. تو حضور پھر فرمائیں گے آنا لہا, وہ حدیث جا کے پڑھ لیجئے گا. تو اب کیا فرمائیں گے آپ ان مومنین کو, تو کیا ان کی سفارش کرنا منافی ہے ان کے ایمان کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے. المواہب نجم الدین محمد بن احمد بن علی سکندری شافعی غیتی, یہ غین ہے یا ہے پھر تو ہے, غیتی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کی, بچو بچو, من ذکر والدہ علیہ السلام بسوئن, برائی سے نبی کے ماں باپ کا ذکر کرنا بچو بچو بچو, فَإِنَّهُ يُوزِيهِ, اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. அல்லாஹும்மா ஸல்லி அலா சையிதினா முஹம்மதின் வ ஆபாவை முஹம்மதின் வ ஆலி முஹம்மதின் வ பாரிக வஸல்லம். ஹஜ்ரத் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, ایک ملازم نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو کافر کہہ دیا. یہ بات یاد رکھیے گا، دوسروں کے اندر برائیاں وہی ڈھونڈ رہا ہوگا جس کے اندر اپنے کوئی پاور نہیں ہوتی کھڑا ہونے کی، وہ پھر دوسروں کی برائیاں نکال کر، دوسروں کی خامیاں نکال کر اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے، اپنے درجے کو بڑھاتا ہے. لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو ڈی گریڈ نہیں کریں گے. کیوں؟ ہماری عزت ہی ان کی شان کو بیان کرنے میں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خاص ملازم تھا اس دور کے اندر، جس کا کام لکھنا ہوتا تھا، جو منشی ہوتا تھا وہ بڑے اعلی درجے پہ فائز ہوتا تھا، بہت اہم آدمی ہوتا تھا. اس نے کہیں کہہ دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے بارے میں، فوراً نوکری سے نکال دیا، دربار سے نکال دیا، نوکری سے نکال، فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے. یہ بات آپ کو نسیم الریاض جلد چوتھی میں ملے گی اور حلیت الاولیاء کے اندر بھی ملے گی. تو آپ نے سنا، جو مسلمان ہیں وہ کتنے محتاط ہیں، بولنا تو کیا، سننا گوارا نہیں کرتے کہ کوئی حضور کے ماں، حضور کی والدہ کو، حضور کے والد کو یہ کہہ دے کہ وہ نجات یافتہ نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تو سارے لوگ لیتے، ہر ایک بیان کرتا، وہ فخریہ طور پہ بیان کرتے ہمارا بڑا نالج ہے، تو یہ بات بیان نہیں کرتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی برائی سے گفتگو کرے. ان علماء نے تنہا عقیدت کی بنا پر ہی والدین کو مسلمان نہیں مانا، مضبوط دلائل دیے. سوچتا ہوں تذکرہ شروع کرنے سے پہلے اس بات کو پہلے مکمل کرتا ہوں، جن لوگوں نے میرے نبی کے والدین پر اپنی ناقص عقل کو لے کر اور مضطرب حوالے دے کر گرد ڈالی ہے، اسے پہلے ہٹاؤں پھر سیرت کو بیان کروں، یہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. اور یقین جانیے یہ جو دیری ہو گئی یہ حوالوں کو ڈھونڈنے میں، لکھے ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن میں خود ان کو واچ کرتا ہوں، میں انہیں دیکھتا ہوں، دیکھنے کے بعد پھر میں خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں اور دو دو بار لکھتا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی. اور اس تقریر کو میں اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی کے اندر کالیمہ پڑھنے کے بعد کوئی بہت بڑا کام سرزد ہوا تو یہ آج کی تقریر ہے، یہ میری نجات ہوگی، یہ میرا یقین ہے. نبی کی ماں کی شان بیان کرنا یہ میرا یقین ہے، میرا دل کہتا ہے. اب دلائل سنتے جائیں. وہ لوگ جو سلطنت عثمانیہ کی دشمنی میں اندھے ہو گئے، ایک سسٹم بنا لیا، قرآن حدیث نہیں، ایک سسٹم بنا لیا کہ اس سسٹم کے اندر ہم لوگوں کو کیا، کون کون سی آیات ڈالنی ہے اور کون کون سی حدیث ڈالنی ہے، اور ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح حضور کے ماں باپ کو غیر مسلم ثابت کر دے تاکہ ہمارے ماں باپ کی برائیاں چھپ جائیں. میں پوچھتا ہوں، کیا رسول بھیجے بنا، اللہ اپنا پیام بھیجے بنا دوزخ میں ڈالے گا؟ یہ تو یہ انسان ہے ہی نہیں، پیام بھیجا نہیں، بتلایا نہیں اور پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورۃ الاسراء کیا ہے، آیت نمبر اس کی 15 ہے، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں. اب بتاؤ حضرت آمنہ کے پاس کون سا رسول آیا، اعلان نبوت کس نے کیا؟ ہم عذاب دینے والے نہیں. حضرت آمینہ والدہ مصطفیٰ دو انبیاء کے بیچ کے دور میں آئیں. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے تقریباً 650 سال ہو چکے، ویسے بھی وہ عرب کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے. نا. عیسیٰ علیہ السلام عرب کے لیے نبی بن کر نہیں آئے. جائیے قرآن مجید جا کر پڑھ لیجیے، وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الیکم، وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے تھے، یہودیوں کی طرف نبی بن کر آئے، ادھر تو وہ نبی بن کر آئے نہیں. اس علاقے کا نبی تو اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد یہاں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے وہ تشریف لے گئی. اس آیت کو پڑھنے کے بعد بتاؤ، جب مکہ مدینہ کے لیے کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو ان کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ کیوں ڈالے گا؟ اعلان نبوت سے پہلے جو فوت ہو گئے اور انہوں نے شرک نہیں کیا ان کو کیوں ڈالے گا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ابراہیمی پہ تھی. اسلام اور غیر اسلام کی گفتگو شروع ہوگی اعلان نبوت کے بعد. پہلے عدل اور ظلم، اچھے اور برے کی بات ہوگی، اسلام کی بات نہیں ہوگی پہلے، کیونکہ ان یہ جو لوگ ہیں یہ دین ابراہیمی پر ہیں. اب اسلام اور غیر اسلام کی گفتگو کر رہے ہو جی، وہ مسلمان تھیں کہ نہیں تھیں، وہ تو اعلان نبوت سے پہلے چلی گئی. تم یہ گفتگو کرو کہ وہ شرک کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی، یہ گفتگو کرو. انہوں نے شرک نہیں کیا، کسی کے پاس ایک دلیل نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ میں آپ کو بارہواں حوالہ دے رہا ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورۃ الانفال آیت نمبر 33. کفار مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب مانگا، جاؤ ہم نہیں مانتے آپ کو، جاؤ عذاب لے ہو جا کر. اللہ نے فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کیسے عذاب دے؟ اے نبی تو جو ان میں موجود ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو جو ان میں موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ جن میں نبی چلتا ہو، جن میں نبی رہتا ہو، ان کو عذاب نہیں دیا جاتا، نبی کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا. تو اس والدہ کو عذاب کیسے دے گا جن کے شکم میں وہ نبی رہا، اکلوتا بیٹا دل میں رہا، گود میں رہا، سوچ میں رہا، اور اسی بیٹے کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے گئی. تم مرنے کے بعد حضور کا چہرہ دیکھو گے، میری بات جانتے ہو، اور حضور تمہاری سفارش کر دے اور تم حضور کو نبی مان لو، مرنے کے بعد اقرار کر لو کہ نبی ہیں، تم نے مان لیا، اعلان کر دیا، وہ تبھی ہوگا جب آپ نے پہلے کیا ہوگا. تو تم تو جنتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو جب دنیا سے گئی تو چہرہ بالکل سامنے تھا اور آپ اقرار کر رہی تھی کہ آپ کا مقام کیا ہے. وَوَالِدِي وَمَا وَلَدِي، یہ میرا 13واں حوالہ ہے، حضرت عبداللہ کی قسم اور ان کے بیٹے محمد کی قسم. تفسیر مزاری میں ہے، المراد بالوالد آدم و ابراہیم، یا آپ کا آدم سے عبداللہ تک جو بھی والد بنا، والد سے مراد وہی ہے. مگر میرے نزدیک والد سے مراد اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، والد سے مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کی قسم اٹھا رہا ہے. جب حقیقی معنی بن رہا ہو تو بلا وجہ مجازی معنی نہیں لیتے، یہ اصول ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ آیت کے تیور بھی بتا رہے ہیں اور قرائن بھی بتا رہے ہیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں قسمیں نہیں فرماتا، لیکن اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وانت حل بهذا البلد، آپ اس شہر میں ہو، دیکھ رہے گفتگو اب جڑے گی تبھی، وہ والد ہی وما ولد، آپ اس شہر میں ہو، والد کی قسم اور بچے کی قسم. تو والد مکہ جہاں حضور پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، رہ رہے ہیں مکہ، اور پھر اب والد کون ہے مکہ میں؟ حضرت عبداللہ، ان کی قسم. وہ والد وما ولد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی، تو بھائی حضرت عبداللہ کی قسم اٹھائی ہے تو ناجی ہیں، نجات یافتہ ہیں. کیونکہ جب شہر کی قسم حضور کی وجہ سے ہے تو والد کی قسم بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوگی. آدم حقیقی طور پہ والد نہیں ہے، حقیقی طور پر والد کا لفظ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صادق آئے گا. تو بلا وجہ مجازی معنی نہیں لیتے. اور جائیے جا کر عربی کو پڑھ لیجئے کہ والد کس کو کہتے ہیں. والد اسے کہتے ہیں جس کے تم حقیقی بیٹا ہو، باقی جتنے ہوتے ہیں وہ لفظ اب کے ماتحت آتے ہیں. اللہ اکبر جل شان. 14واں حوالہ سنیے میرا، نبی کے ماں باپ کے ناجی ہونے کا، اشارت النص، آپ کے تمام آباء اور امہات، حوا تا آمینہ، موحد، سب موحد. اب دلی پہلے آج سن لیجیے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ اکبر جل شانہ. تقریباً سب جو مسلمان علماء اور مفسرین ہیں ان کی تفاسیر جیسے الحازم، تفسیر کبیر، تفسیر صابی، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا تشریح کرتے ہیں، وَتَقَلُّبَ كَفِ السَّاجِدِينَ، کیا مطلب بیان کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو ملاحظہ کرتا رہا ساجدین مومنین کے اسلاب میں گردش کرتے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا مراد ہے اسے، تکلبہ کا فی اسلاب الانبیاء، من نبی الى نبی، اے تکلبہ کا من الاسلاب الطاہرات، من ابن الى ابن الى ان جعلک نبی، اللہ اکبر. سبل الہدا والرشاد عربی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ 275. بزاز طبرانی کہتے ہیں کہ رجال اس کے سارے سکا سب. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلاب اور ارحام جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹریول کرتے آئے، آپ کا ہر باپ اور آپ کی ہر والدہ جو ہے وہ برائی سے، پلیتی سے پاک، ساجد مومن. اسماعیل علیہ السلام تک تو حضور کے ہر باپ کو نبوت ملتی رہی، جو بھی باپ بنا اسے اس دور کی نبوت ملی. اسماعیل علیہ السلام کے بعد اب آگے کیدار آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ نبوت تو نہیں ملی لیکن سرداری ملتی رہی. اور جب ذرا حضور کا جو نور اٹھائے ہوئے تھا وہ ذرا کمزور پڑا، رب نے کسی نہ کسی وجہ سے اس کو پھر معاشرے میں بلندی عطا کر. اللہ اکبر جل شان. پندرہویں دلیل آپ کے جنتی ہونے کی، یہ دلیلیں سنتے جائیے، یہ آپ کی نجات کا باعث ہیں میرے رب کی قسم. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 84. اس سے ذرا استدلال دیکھیے، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ جنتی. وہ کیسے، سنیے خلاصہ سنو. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی منافقوں کی، اور ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. کیوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور رسول کا انکار کیا. وما تو ہم فاسقون، اور اسی انکار میں ہی مر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر پر چلے جانا باعث برکت ہے، اس لیے منع کیا کہ قبر پہ نہیں کھڑے ہونا، اے نبی تو صرف کھڑا ہو جائے تو تیرے قدم کی برکت کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے، آپ نے کھڑے نہیں ہونا. اس کے علاوہ ریزن بتائیے مجھے آپ. اللہ تعالیٰ نبی کو قبر پر کھڑے ہونے سے منع کر رہا ہے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن کی، جنازہ بھی نہیں پڑھنا یعنی دعا نہیں مانگنی، اور کھڑے نہیں ہونا، آپ کے کھڑے ہونے سے برکت، اور برکت جو ہے عذاب جو ہے وہ ختم ہوگا. مگر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر جانے کی اجازت ملی، اور اکیلے نہیں گئے، کم و بیش ہزار صحابہ کرام ہیں آپ کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم وردو عنہ. تو یہ ہے پندرہویں دلیل. اب ذرا پندرہویں دلیل پہ حدیث سن لیجیے. آپ یہ نہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہوئے، کیونکہ آج کل آدمیوں نے سارے کام چھوڑ کر حدیثوں کو ضعیف، جو جو سسٹم میں نہیں آتی، ضعیف 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 ضعیف. پرانے دور میں ابن جوزی نے کام لیا ہوا تھا، آج کے دور میں ان لوگوں نے کام لیا ہوا ہے. اور ہمارے بندے یہ سمجھیں گے جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، یہ تصور ایک اور غلطی احمقانہ سوچ ہے کہ جو ضعیف ہے وہ غلط ہے. حدیث غلط نہیں ہوتی، وہ کوئی جو بیچ میں راوی بیان کر رہا تھا اس میں مسئلہ ہوتا ہے. اب حدیث سن لیجیے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ گئے. ابن ماجہ، کتاب کا نام مطبوعہ ضیاء القرآن، اشاعت جون 2010، اس میں حدیث نمبر 1560 ہے. آپ کہیں گے یار یہ اتنے لمبے حوالے تو کیوں دے رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ حوالے دیے تو لوگوں نے جا کے نیٹ پہ تلاش کیے. اب نیٹ میں جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ سسٹم کے مطابق ہوتی ہیں، تو وہ حدیثوں کو جو مقرر ہیں انہیں بھی کاٹ دیتے ہیں، اور جو ان کے سسٹم میں نہیں آتی ان کو بھی کاٹ دیتے ہیں. تو وہ نمبر جو ہوتا ہے وہ کہیں جا کر پہنچ جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مختار شاہ نے حوالہ غلط دیا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ یہ یاد رکھیے کہ ہر کتاب میں جو کاؤنٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، تو اس لیے اگر آپ مطبوعہ بیان کر دیں گے اس کا اشاعت بیان کر دیں گے تو آسان ہوتا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. قال زار نبی و قبر امه فبكى وابكى من حوله، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنے آئے خود بھی روئے اور جتنے ساتھ تھے سینکڑوں ان کو بھی رلایا. اب سنن ابی داؤد مطبوعہ ضیاء القرآن اشاعت جون 2010 اس میں جو حدیث ہے وہ 2815 بنتی ہے. انا ابی ہریرہ قال آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبقا وابقا من حولہ. عربی کی جو الناسخ والمنسوخ ہے اس کا صفحہ 130 ہے. اس کتاب کا نام جو ہے اصل میں کتابوں کے نام اور ہوتے ہیں مشہور وہ شارٹ کٹ ہو جاتے ہیں. اس کا کتاب الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار یہ پورا نام ہے اس کا. اسے ناسخ منسوخ بول دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ناسخ منسوخ نام کی کئی کتابیں ہیں. تو ان احادیث کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمہ جنتی نہ کافرہ ہے نہ منافقہ ہے نہ اس بلا. کیوں کہ سورہ توبہ جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک پر بعد میں گئے ہیں. اتنا روئے کہ سب کو رلا دیا. لگتا ہے کہ بہت زیادہ روئے ہوں گے. نارملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھتے تھے صحابہ. لیکن آپ کی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر جو روئے ہیں اس قدر روئے ہیں کہ دوسروں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر رونا شروع کر دیا. سب سے صحیح حدیث جس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح کہا ہے حضرت برادہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں 1000 مسلح لشکر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. آپ اس قدر روئے ایسا روتے ہوئے پہلے نہ دیکھا. اس حدیث میں کوئی حلت نہیں اور نہ یہ حدیث کسی حدیث کی مخالف ہے اور نہ ہی اس میں استغفار سے ممانعت کا تذکرہ ہے. اور آپ کا رونا کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں والدہ ماجدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کی وجہ سے. نبی کا کھڑا ہو جانا باعث برکت اور اوپر سے آنسو بہا دینا آپ کا ایک آنسو پوری دوزخ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. آپ کا وہاں جانا آپ کا وہاں کھڑا ہونا آپ کا رونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ موحدہ ہیں. 16 دلیل سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو زندہ کیا. امام طبرانی جن کا پورا نام سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی ہے انہوں نے موجم الاوسط میں تقریباً 1078 سال پہلے لکھا العلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ صفحہ 266 ہے اور دارقطنی نے الغرائب میں لکھا. امام سہیلی نے الروض الانوف میں لکھا. اس کا پروننسیشن کیا ہے الروض الانوف. انوف کا معنی ہوتا ہے الجدید. کتاب التذکرہ تو بے احوال الموتا و امور الاخرہ اس کا صفحہ 137 ناسخ الحدیث و منسوخے ہی ابو خفص عمر بن احمد بن عثمان بن احمد کی لکھی جو ابن شاہین کے نام سے مشہور ہوئے. آج 1439 جو ہجری جا رہی ہے 1054 قمری سال قبل یہ کتاب لکھی گئی. اس میں حدیث نمبر 656 ہے. ان کتب میں جو حوالہ دیا گیا ہے میں نے نام بتا دیا آپ کو خلاصہ اس حوالے کا سن لیجیے کہ حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجون کے قبرستان میں آئے. یہ بہت پرانا قبرستان ہے مقبرہ مالا جنت المالا اسے کہتے ہیں. اسی قبرستان کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. حضرت عبد مناف کی فضائل بن ایاز کی رحمت اللہ علیہ ان کی قبر ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ قبر وہاں ہے. تو اہل تشیع جو ہیں وہ اسے قبرستان ابی طالب کہتے ہیں. اسے مقبرہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے. تو ویسے اسے حجون تو اردو کی کتابوں میں وہ غلطی ہو جاتی ہے واضح جب پڑھتے ہیں کبھی جہون پڑھ دیتے ہیں. یہ حاجون ہا پہلے ہے جی بھائی وہ نقطہ ادھر ادھر لکھ جاتے. تو حجون میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سب سے پرانے قبرستان میں جب تشریف لائے کہ جو قبرستان ابھی طالب کہلواتا ہے جہاں حضرت عبد المطلب کی بھی قبر ہے جو مقبرہ بنی ہاشم کہلواتا ہے وہاں جب آپ تشریف لائے تو آپ غمگین گئے کافی دیر کھڑے. واپس جب آئے تو بی بی عائشہ یہ کہتی ہیں کہ پھر بڑے خوش تھے. تو خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ پاک سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ کو میرے سامنے لایا جائے عالم برزخ سے میرے سامنے لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے میری اسے گزارش کو قبول کر لیا. وہ دونوں آئے میں نے کلمہ پڑھایا انہیں اپنی امت میں بھی شامل کیا تو اب وہ میری امت میں بھی شامل ہے. اللہ اکبر جل شان. اب یہاں سارے علماء اکٹھے ہو گئے, کیونکہ سسٹم کے پیروکار ہیں نا وہ, وہ اس بات کے تو پیروکار نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو بڑھائیں, اپنے بندوں کی عزت بڑھائیں, نہ وہ ایک سسٹم کے پیروکار ہیں کہ جس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ تم نے زیادہ سے زیادہ اسلام کو ڈیگریڈ کرنا ہے کسی بھی کسی حوالے سے. وہ اب سارے اکٹھے ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبریں تو مدینہ میں ہیں, دوسرے کی مدینہ کے بیچ میں ہیں, مکہ اور مدینہ کے, تو یہ ہجوم کے اندر کہاں زندہ ہو گئے؟ بڑی بات ہے, بڑی بات, بڑی بات بھائی, عقل کی داد دینی چاہیے. اچھا تو بیت المقدس میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی تھی معراج کی رات, سارے انبیاء پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے؟ کس لیے پہنچے تھے؟ میری بات تو یہ ہے کہ سب پہنچے تھے, تو کیا سارے انبیاء بیت المقدس میں مدفون ہیں؟ میں نے اس جگہ جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کو امامت کروائی تھی. تو سارے انبیاء پہنچے, نماز پڑھی تو پہنچے, نہ تو رہتے کہاں تھے, پہنچے کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضور نے فرمایا مررت تو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے, تو جب آپ نماز اوپر پہنچے تو ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے تھے. بخاری میں ہے نا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما فرد ربک, موسیٰ ہی پوچھ رہے ہیں نا, تو موسیٰ تو نیچے ہیں, میں ان کی قبر پر بھی گیا ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو جب آپ یروشلم سے جارڈن کی طرف جائیں گے تو رستے میں آتی ہے. حضور پاک ساتویں آسمان پر ہیں, اللہ سے نور کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں, تو نمازیں انہوں نے تمہاری کم کروائیں, تو وہ کہاں پہنچے کہاں؟ تو یعنی دیکھو نا, دشمنی اور سسٹم کی اندھا دھند پیروی کیسی ہے کہ یہ تسلیم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کر اوپر نمازیں پانچ کم کروانے گئے, یہ تسلیم کر لیا. حضرت جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے بیت المقدس میں پہنچے, یہ تسلیم کر لیا. لیکن جو ہی بات آئی حضور کی ماں جی کی, اچھا حضور ہجون میں ہیں, آپ کی والدہ کی قبر ابوا میں ہے, تو وہ یہاں کیسے ہو گئی؟ پھر دیکھا, اسے کہتے ہیں کہ سسٹم کی پیروی, قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں. تو بھائی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بیت المقدس میں جو سارے انبیاء آئے تھے اس کی مین میجر ریزن کیا تھی؟ سن لیجیے, میں یہ عرض کر دیتا ہوں. تیسرے پارے کے اندر میجر ریزن ہے, آخری رکو میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا تھا ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہ لتو منن بھی ولا تنصرن, تم پر لازم ہے کہ ضرور بر ضرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, اور یہ سارے انبیاء چلے گئے, ابھی تک ہوا نہیں. تو وہ ایمان لانا جو تھا حضور پر وہ ابھی باقی تھا, اس کے لیے پھر ایک محفل کو سجایا گیا, ایک اہتمام کیا گیا بیت المقدس کے اندر. وہاں پھر سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آپ کو اپنا ایمان تسلیم کر کے, آپ کو اپنا امام تسلیم کر کے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ ہم آپ پر ایمان لائے, تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں. تو جس طرح انبیاء اپنی قبور سے اٹھ کر بیت المقدس میں گئے اور جا کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے, وہ پہلے مسلمان نہیں تھے, بلکہ ان سے بڑھیا مومن, ان سے بڑھیا موحد, ان سے بڑھیا مسلمان کوئی نہیں ہے. تو حضرت آمینہ بھی, آپ ابوا میں ہیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجون میں ہیں, تو آپ کو عالم برزخ سے انہیں لایا گیا اور آپ کے سامنے دکھایا گیا, تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. جیسے وہ لتوں میں ننہ ہے ایسے انہوں نے بھی کلمہ جو ہے وہ پڑھا. تو آپ دین ابراہیمی پہ تھی, زندہ کر کے کلمہ پڑھوا کے ان کو امت محمدیہ میں بھی شامل کر. اور ایک بات یاد رکھنا, مرنے کے بعد کافر کو ایمان نہیں تم دے سکتے, مگر مومنہ کو فضیلت تو دے سکتے ہو. کتنے قرآن پڑھ کے دیتے ہو تم, حج کر کے مردوں کو حج دیتے ہو, تمہارا حج مردوں کو جاتا ہے؟ تم روزہ رکھو تو مردے کو جائے, تم خیرات کرو تو مردے کو جائے, تم کنواں کھودو تو مردے کو جائے, تم مدرسہ بنا دو تو مردے کو جائے. میرا نبی سید الانبیاء کیا کلمہ پوچھا نہیں سکتا؟ میرا نبی برکت ہے, یہ فضیلت ہے. تو مرنے کے بعد کسی کو ایمان نہیں دیا جا سکتا, لیکن مرنے کے بعد فضیلت تو دی جا سکتی ہے, یہ فضیلت ہے. وہ آلریڈی دین ابراہیمی پہ تھی, موحدہ تھی. یہ حدیث ضعیف ہے, موضوع نہیں ہے. اللہ کے بندو, ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا کام, کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے شدت پسند ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کبھی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کو سٹڈی کریں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپوزٹ نظر آ جائیں گے. جو اصول یہاں لگا کر حدیث کو ضعیف کر رہے ہیں, وہ اصول جب دوسری ان کی کبھی معتبر حدیث پہ لگتا ہے تو وہاں وہ اصول فٹ ہی نہیں کر رہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں, ہم بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے, لیکن یہ اتنا لفظ تھی وہ شدت پسند, اور بارہا ان سے تسامح ہوا ہے. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ محدثین کا ٹاپک ہے, آپ ان کے پاس بیٹھا کریں اور ان سے جانا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں بہترین لوگوں میں بھیجا گیا, اس سے میں 17ویں دلیل دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ جنتی. اب آپ پہلے حدیث سن لیں, یہ بخاری شریف میں ہے, باب صفت النبی میں ہے, سبل الہدا والرشاد کے اندر بھی یہ حدیث ہے. حدیث مبارکہ, بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن حت کنت فی الکرن الذی کنت فیہ, یہ بخاری شریف میں. خلاصہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میں ہر دور میں آدم کی اولاد کے بہترین لوگوں میں بھیجا گیا یہاں تک کہ میرے ظہور کا دور آ گیا. اس حدیث سے حضور کے بیان سے ثابت ہوا کہ نہ صرف حضرت عبداللہ, حضرت آمینہ یہ دونوں جنتی ہیں, بلکہ آپ کے تمام آبا آدم تا عبداللہ اور تمام امہات حوا تا آمینہ سب کے سب جو ہیں وہ خیر ہیں. اب یہ اس دلیل میں لفظ خیر ثابت کرے گا کہ حضور کے ماں باپ جو ہیں وہ جنتی ہیں, خیر اس سے استدلال کیا جاتا. اب خیر جو ہے, لفظ خیر نے بتایا کہ وہ مشرک نہیں ہے. قرآن سے ایک اور خیر پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ اور آیت نمبر 221, ولا امتم مومنتم خیرم من مشرکتن اور ولا عبدم مومن خیرم من مشرکن. بھئی ذرا گفتگو ملا لیں, جو مومنہ لونڈی کنیز, مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے, ہاں وہ بہت بڑے مرتبے کی ہو اس دور میں, اور مومن غلام مشرک سے خیر ہے, بہتر ہے. اور دیکھیے عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی, غلام کی. غلام آلریڈی معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑا کم درجے کا ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباد تبھی خیر ہو سکتے ہیں کہ وہ مومن ہوں, اور امہات ماں حضرت آمینہ مومنات ہوں. یہ ہے میری 17ویں دلیل کہ وہ خیر ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ مومنہ ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و بارک وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم تا عبداللہ اور حوا تا حضرت آمینہ ہمیشہ بہتر گروپ اور بہتر افراد میں رہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا چوزن ون ہے. اللہ چناؤ کرتا تھا کہ نبی کے نور کو کس سلب میں اور کس شکم میں رکھنا ہے. آخر میں اللہ تعالی نے سلب عبداللہ چنا اور شکم اطہر حضرت آمینہ کا چنا. اللہ اکبر جل شان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ماؤں کا اور حضرت عبداللہ کا حدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا یہ دلیل ہے کہ وہ جنتی ہیں. آپ کے اس قول سے بھی میں دلیل, یہ میری 18ویں دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا ابن الواتق والفواتق, ترجمہ, میں عاتقہ اور فاطمہ کے نام والی خواتین کا بیٹا ہوں. یہ بات سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد, یہ کتاب کا پورا نام ہے, امام محمد بن یوسف الصالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 10ویں صدی ہجری میں لکھی ہوئی عظیم کتاب ہے, مطبوعہ قاہرہ 1997 کا ایڈیشن, اس کے صفحات 323 کے اوپر ہے. یہ آپ نے تعارفی جملہ جو ہے وہ دیا غزوہ حنین میں. اب ایک اور کتاب سن لیجیے, لباب الانساب والالقاب والعقاب, ظہیر الدین ابو الحسن علی بن زید البائحاقی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, جو ابن فندق کے نام سے مشہور ہوئے. ان کی اس کتاب کے صفحہ 7 پر ہے جو عربی میں لکھی ہوئی. انا ابن العواتق والفواتم کلہن طاہرات سیدات, کلہن طاہرات سیدات. اب طاہرات دیکھ لیجئے کہ نبی جب کسی کو طاہر کہہ رہا ہو تو نہ پلیتی عقیدے کی ہوگی اور نہ ہی پلیتی دنیاوی ہوگی کوئی, اور شرک جو ہے وہ رجس ہے, شرک جو ہے وہ نجس ہے. اب دیکھ لیجئے کہ لفظوں نے یہ بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیں جو ہیں, پہلے عواتق فواتم اور پھر کلہن طاہرات سیدات. اب عواتق اور فواتم کو تلاش کرنا ہے بھائی, حدیث تو بول دی. تو دیکھیے عواتق جمع ہے عاتقہ کی, فواتم جمع ہے فاطمہ کی. تو آتکا، آتکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میری بیٹی کا نام بھی آتکا ہے، تو آتکا نام کیا ہے؟ ہی صفت للمرأة الطاہرة الطیبۃ، یہ پاکیزہ پاک عورت کی صفت ہے آتکا. بل آتکا تو فی کلام العرب الطاہرہ، کلام عرب کے اندر آتکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طاہرہ، پاکیزہ عورت. اب دیکھیے حضور نے فرمایا کہ میں اواتک کا بیٹا ہوں، ہاشم بن عبد مناف کی والدہ کا نام آتکا بنت مرہ بن ہلال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نانی ہے یعنی حضرت آمینہ کی والدہ کا نام بھی آتکا ہے، عبد مناف کی والدہ کا نام آتکا ہے، عبد مناف بہت معتبر نام ہے حضور کے شجرہ میں، فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی ماں کے بعد ماں پکارتے تھے، قصی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس صاحبہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت الاسد. اب پھر دوبارہ میں حضور کا اعلان پڑھتا ہوں، نئی کتاب کے حوالے سے انصاب الاشراف میں ہے، انا ابن الاواتق والفواتم، اللهم صل علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم. تو یہ تعارف جو کروایا جا رہا ہے اپنی ماؤں کے ناموں کا، اس سے بھی معلوم ہوا وہ مواہدہ ہے. اب ایک اور تعارفی جملہ سن لیجیے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ بھی غزوہ حنین میں ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے. اب ایک اور تعارفی جملہ سن لیجیے، انا ابن ذبیحین، یہ مستدرک میں ہے، کشاف نے بیان کیا، تاریخ تبری میں ہے، جلد اس کی پہلی صفحہ اس کا 158، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 19 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبیحان کی تشریف فرمائی، اسماعیل علیہ السلام ایک ذبی، حضرت عبداللہ ان کے والد ذبی، تو کسی نے ان کو پکار دیا، اے ابن ذبیحین، حضور مسکرائے، خوش ہوئے. نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط بات کہے تو وہ خواہ خاندان کے بارے میں ہو، اپنے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں بھی ہو، کسی کا نقص ہوتا ہو، وہ فوراً ٹوک دیتا ہے کہ یہ بات مت کرو. حضور مسکرائے. تو اب یہ تعارفی جملے جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں تحدیث نعمت کے لیے آبا اور امہات کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا. مجھے تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا، ابتدائی حصہ بڑا طویل ہو گیا میرا، بس اتنا بتا دو کہ تم اپنا تعارف کس قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو، تم اپنے تعارف میں کس قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو. ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ تعارف کروایا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، وہ اللہ جس نے رسول بھیجا، وہ اللہ. تو یہ جو وہ ہے، والذی ارسل رسولہ، وہ اللہ، تو وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے رسول کا تذکرہ کر کے. تو تعارف کے اندر تذکرہ اس کا کیا جاتا ہے، تعارف میں اچھے پیش کیے جاتے ہیں، اوچھے نہیں، وفادار پیش کیے جاتے ہیں، غدار نہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ نے تحدیث نعمت کے لیے جو تعارف کروایا ہے، انا ابن الاواتق والفواتم، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن ذبیحین، اس سے یہ ثابت ہو گیا وہ آپ کے ابا جو ہیں وہ جنتی ہیں اور آپ کی امہات. 19 دلیل میں دلائل الخیرات سے دینا چاہتا ہوں، دلائل الخیرات عظیم کتاب، میں ان کی قبر مبارک پر بھی گیا، دلائل الخیرات وہاں پڑھ کر آیا، اجازت بھی لے کر آیا، عظیم تصرف ہے ان کا، اللہ اکبر. آپ بھی کبھی جائیے گا، مراکش ضرور پہنچی. سید محمد بن سلیمان الجدولی رحمت اللہ علیہ نے چوتھے حزب میں جمعرات کا ورد ہے، آپ نے ایک درود لکھا ہے، اس سے آپ کا عقیدہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ درود 19 دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ یہ دونوں جنتی ہیں. درود سن لیجئے، اللهم صل على سيدنا محمد اكرم الاسلاف القائم بالعدل والانصاف المنعوت في سوره الاعراف المنتخب من اسلاب الشراف والبطون الزراف المصفى من مصاص عبد المطلب من عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل الافاف. اے اللہ، صلاۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عدل و انصاف قائم فرمانے والے اور اپنے سے پہلے گزرنے والوں میں سب سے بزرگ، جن کی تعریف تو نے قرآن کی سورۃ الاعراف میں کی، خاندان عبد المطلب بن عبد مناف اور ان سے پہلے خاندانی شرفا کی پشتوں اور پاکیزہ شکموں میں امانت رہنے والی ذات اقدس، جن کے ذریعے تو نے ہمیں اختلافات سے بچنے کی ہدایت کی اور جن کے ذریعے تو نے ہمیں پاک دامنی کے رستے کی طرف رہنمائی فرمائی.
نے صلوات و سلام پہ یہ کتاب لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا. 77 سال کے بعد بھی جب آپ کا جسد انور نکالا گیا تو انگلی جب رکھی تو خون ابھی بھی چل رہا تھا. یہ ہے ان لوگوں کی عاقبت جو نبی کے ماں باپ کو جنتی مانتے ہیں. حاضر رحمت میں ربی میں نے ان کی قبر کی زیارت کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر زمانے میں کم از کم 7 بندے مسلمان رہے, کم از کم. یہ بھی دلیل ہے نبی کے ماں باپ کے جنتی ہونے کی. یہ حدیث مبارکہ المصنف میں ہے. ابن منذر نے سند صحیح کے ساتھ بیان کیا. امام احمد نے اسے زہد میں بیان کیا کہ ما خلت الارض من سبعۃ یدفع اللہ لہم عن اہل الارض. حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ مسلمان تھے اور یہ ان 7 میں شامل تھے جن کی وجہ سے ابرہہ سے ان لوگوں کو نجات مل گئی اور ہاتھی تباہ ہوئے. حضرت آمینہ ان میں شامل ہیں. حضرت عبد المطلب, حضرت عبد المطلب نے حضرت آمینہ کے بچے کا واسطہ دے کر دعا مانگی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہور فرمانے میں 55 دن باقی ہیں. حضرت آمینہ کے صدقے سے سب بچ گئے, ابرہ کے ہاتھی تباہ ہو گئے. وہ تباہ نہ ہوتے تو وہ اگر حملہ کرتا یہ سب قیدی بن جاتے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قیدی بن جاتی. اللہ اکبر جل شان. حضرت آمینہ کو غلامیت سے محفوظ رکھنے کے لیے اس دور کے جو مسلمان ہیں, کیونکہ اس دور کے مسلمان عیسائی ہیں, اس لیے کہ دوسرا نبی ابھی تک نہیں آیا, اس نے اعلان نبوت نہیں کیا, ان کو تباہ کر دیا اور ان کو سب کو بچا لیا نبی کے صدقے سے. تو ہر دور میں 7 آدمی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ وہ جو 7 بندے ہیں, یدفع اللہ لہم عن اہل الارض, زمین کی آفات و بلایات سے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یار یہ حدیثیں نظر نہیں آتی, اس سسٹم کے خلاف ہیں. اس لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 سے, یہ میری 21ویں دلیل ہے نبی کے ماں باپ کے جنتی ہونے پر. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میری 21ویں دلیل ہے. اس آیت سے بھی واضح اشارہ ہے کہ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ مسلمان تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اس وقت 2 ہی تھے بندے. کون؟ اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم باپ, اسماعیل بیٹا. ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع رکھنا. مسلمین ومن ذریتنا, اور ہماری اولاد میں سے. ومن ذریتین ہی کہا اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے, اپنی اولاد نہیں. ومن ذریتنا, ہماری اولاد میں سے. یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کے لیے, ایک جماعت ہو جو تیری مطیع رہے. اب آپ ہی بتاؤ اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں. اب سعودی عرب میں کیلے اور فروٹ کی دعا تو قبول ہو گئی, امن والی تو دعا قبول ہو گئی, تو یہ مسلمان والی دعا غائب ہو گئی. تو کیلے والی مان لی, فروٹ والی مان لی, سیبوں والی مان لی, امن والی مان لی, تو دوسری نہ مانی. جی وہ ان کی قبول ہوئی ہے, یہ نہیں ہوئی. یہ بھی ہوئی. انہوں نے جو دعا مانگی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا, ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت تیری مسلمہ رہے. اب مجھے تم بتاؤ کہ یہ مسلمہ جماعت رہی کہ نہ رہی؟ رہی. اگر سسٹم کے فالوور نہیں ہو, قرآن کو مانتے ہو, تو پھر رہی. اب ذرا دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 129. ربنا وبعث فیہم رسولا. فیہم اے فل امت المسلمہ, کہ یعنی وہ جو جماعت امت مسلمہ ہے ان میں رسول جو ہے وہ بھیج. اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ ہے. یہ بھیج یہ ثابت کر رہا ہے مسلمہ جماعت میں رسول آئے. وہ جماعت کا ایک رکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ جنوبنی و بنی انا بدلا سلام. اب یہ جن کے لیے یہ دعا کی وہ بھی قبول ہوئی. ان میں بھی حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ شامل ہیں. یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آپ نے کبھی بھی شرک جو ہے وہ نہیں کیا. یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی ان کی اولاد کے لیے جو ہے وہ قبول ہوئی. حضور نے جہاں پیدا ہونا تھا اس شہر کو امن والا بنایا. رب اجعل ھذا بلدا آمنا, اور جس نے جنم دینا تھا اسے آمینہ بنایا. یہ 22ویں دلیل ہے ان کے والدین کے جنتی ہونے کی. نام, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ, اللہ کا بندہ. والدہ ماجدہ کا نام آمینہ, امن والی, امن میں رہنے والی, ایوب سے محفوظ خاتون.
نام جو ہوتا ہے یہ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے. جاؤ ہندوؤں کے نام دیکھو, بتوں سے وابستگی کو ظاہر کریں گے. بدھسٹوں کے نام دیکھو, سکھوں کے نام دیکھو, اہل تشیعوں کے نام دیکھو. تو اب پڑھو عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نام بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں, عبداللہ, عبد الرحمان. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اعلان نبوت کے بعد بتایا نا, والد ماجد کا نام عبداللہ پہلے سے ہے. تو حضور نے بعد میں بتایا, اللہ نے پہلے ہی یہ نام رکھوایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا. اور والدہ کا نام آمینہ, من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, آمینہ. تو یہ نام بھی نشاندہی کرتا ہے, اس کا معنی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے آپ کی وابستگی. اب لوگوں کی فطرت سے دلیل دیتا ہوں کہ حضرت آمینہ جو ہے وہ جنتی. فطرت ذرا دیکھیے, اور یہ فطرت سے یہ دلیل ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی تعظیم نہ کی. اب ذرا دیکھیے فطرت سے دلیل, آپ کوئی بھی بندہ ہے, عام آدمی, اس کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کے بارے میں نزیبہ الفاظ بولیے, وہ الفاظ کہ جس سے معاشرے میں حقارت ظاہر ہوتی ہو. پھر اس آدمی کا رویہ دیکھیے. چلیے آپ کو اگر ایسا محسوس نہیں ہوتا تو آپ خود پہ وارد کیجئے, آپ کی والدہ کے بارے میں اگر کوئی غلط لفظ بولے, اگرچہ وہ ہوں طبعی طور پر, آپ کو کیسا لگے گا؟ تو فطرت یہ ہے کہ اگر کسی کی والدہ کے بارے میں کوئی لفظ بولا جائے اگرچہ وہ طبیعت میں ہو اور معاشرے میں حقارت ہوتی ہو تو آپ کو پسند نہیں آئے گا. اب مجھے اتنا بتا دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں افضل, سب کے نبی, نبیوں کے بھی نبی, نبیوں کے سردار, ان کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ, ان کے بارے میں جب آپ نے حقارت والا عقیدہ رکھا تو حضور کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ویسے تو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں. تو آپ کی ماں, آپ کے والد, آپ کی والدہ کے بارے میں میں کچھ بولوں, اس کو چھوڑیے آپ کی جماعت کے لیڈر کے بارے میں میں کچھ بول دوں تو آپ کی پوری جماعت جو ہے وہ دشمن ہو جائے گی. لیڈر کے ساتھ تو صرف آپ کی سوچ کی وابستگی ہے, عقیدت کی وابستگی ہے, خون کی, دل کی, ہڈیوں کی, جسم کی, اس کی وابستگی نہیں ہے. تو آپ کو برا لگا نا, تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں نزیبہ الفاظ کہتے ہوں گے تو حضور کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کی توہین کرتا ہے؟ تو روح المعانی میں ہے جواب ان کا. آپ نے فرمایا وہ ملعون ہے, اور بطور دلیل, وہ علماء دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے تھے, بطور دلیل انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں, اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کن عذاب. سبل الہدا والرشاد عربی کی جو کتاب ہے اس کی جلد پہلی صفحہ 306. اب آپ بتا دیں کہ آپ کی والدہ کو کوئی دوزخی کہے, کافرہ کہے, مشرکہ کہے, آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ آپ کو اذیت ہوگی اگرچہ آپ کا باپ کافر ہے. اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا اور آپ نے دوسروں کو پھر حکم دیا. تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کتاب کے اندر سبل الہدا والرشاد جو عربی کی کتاب ہے اس کی جلد پہلی صفحہ 299 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا توزل احیاء بسبب الاموات. عام کتابوں میں بسبب الاموات لکھا ہوا ہے کہ مردوں کی وجہ سے زندوں کو اذیت نہ دو, اور جو یہاں حدیث لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ لا توزل احیاء, زندوں کو اذیت نہ دو, بسبب الاموات, مردوں کو گالی دے کر, یعنی ان کے نازیبہ کلمات بول کر. تو ابو لہب کی بیٹی کو جب لوگوں نے یہ کہا کہ تیرا باپ کافر ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی آیت آ چکی ہے، سورہ پوری آ چکی ہے، پھر بھی حضور نے منع کیا کہ لا تُذُ الْأَحْيَا بِسَبِّ الْأَمَوَاتِ، فوت شدہ کو برا کہہ کر زندوں کو اذیت نہ دو. جب یقینی کافر کو برا کہو تو بیٹی کو اذیت ہوتی ہے. اب اور حضور برا کہنے سے منع کہہ رہے ہیں، تو اب بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہوگی کہ نہیں، کہ جن کے ماں باپ کے بارے میں شرک کا کوئی پروف کسی کے پاس نہیں ہے. نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو سن لو، چھوٹے منہ سے بڑی بات اور بری بات جب کہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی توہین کرتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، اور آپ کو اذیت دینے والا حدیث کا اہل نہیں، نا اہل ہے حدیث کا. تم اس والدہ کے ایمان سے گفتگو کر رہے ہو کہ جنہوں نے روح ایمان کو جنم دیا، تم اس والدہ کے ایمان پہ گفتگو کرتے ہو جنہوں نے روح ایمان کو جنم دیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا ہے تاکہ کوئی آدمی ان کو برا بھلا کہہ کر نبی کو اذیت نہ دے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، یہ آیت جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کو جنتی بنایا، انہوں نے شرک نہیں کیا. اور زمانہ فطرت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، شریعت پر عمل ہو یا نہ. مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی یہی گفتگو لکھی، اسی گفتگو سے ہمیشہ بچو جو روح مصطفیٰ کی اذیت کا سبب بن رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبا و محمد و آل محمد و بارک و سلم. 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شمول الاسلام لے اصول رسول الکلام سبا اس کا 6، کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دونوں جنتی. اب میں پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میری 26ویں دلیل ہے ان کے جنتی ہونے کی. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے. تو اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، اس کا باپ وہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ دعا ربنا اغفر لی ولی والدی یوں کراس کر کے اوپر چلی جاتی ہے اس کی طرف جو مسلمان ہوتا ہے. تو ربنا اغفر لی ولی والدی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کہا کہ والے والدیا، تو والد اسے کہتے ہیں کہ جس کا وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے. تو سچی طور پر یہ دعا اگر صادق آ رہی ہے کسی کے باپ سے لے کے آدم علیہ السلام تک، وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس کے اندر والے والدیا دونوں، ماں اور باپ دونوں آ جاتے ہیں. کردار سے دلیل لیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، میرے نبی کی ماں اور میرے نبی کے والد جنتی ہیں. طبقات ابن سعد عربی کی جو لکھی ہوئی ہے اس کی جلد پہلی صفحہ 43، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من نکاح غیر صفاح. اب یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے، یہ ان کے کردار کی دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ میرے جو ماں باپ تھے آدم سے لے کے اب تک، ہر ایک جو ہے اس نے نکاح کیا ہے، صفاح نہیں کیا، یعنی بدکاری نہیں تھی نکاح کی وجہ سے. اب یہ کردار سے یہ دلیل ہے کہ حضرت آمینہ اور عبداللہ اور اوپر جتنے گزرے. ہماری گفتگو صرف حضرت آمینہ پر ہی نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ موقف یہ ہے اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا، حضرت عبداللہ تک، تمام امہات، حضرت آمینہ تک، سب کے سب جو ہیں وہ نجات یافتا ہیں، جنتی ہیں اور شرک سے پاک ہیں. اس کے اوپر ہم دلیل جو ہے وہ دیتے جا رہے ہیں. دمشق کے عظیم محدث حافظ شمس الدین بن ناصر الدین اپنی کتاب مورد الساوی فی مولد الہادی میں اشعار لکھے ہیں، وہ اشعار ذرا سن لیجیے. حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بھی رعوفا فاحیا امہ وکزا اباہ فسلم فل قدیم بزا قدیر و انکان الحدیث بھی ضعیفہ. آپ کی والدہ اور اسی طرح والد کو زندہ کیا تاکہ وہ ایمان لائیں آپ پہ، اور یہ کتنا اعلی افضل ہے. لوگوں مان لو، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے اگرچہ والد حدیث ضعیف ہے. یہ بھی ان کے مومنہ ہونے کی دلیل حضرت آمینہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی سے استدلال، یہ میری 28ویں دلیل ہے کہ وہ جنتی ہیں اور نجات یافتہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کی لونڈی سویبا، یہ اصل صحیح پروننسیشن سویبا ہے اور تاج العروس کے اندر اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے یہ سویبا ہے، لیکن اکثر ہم سوبیا پڑھ دیتے ہیں. تو سویبا، سویبا نے آ کر اطلاع دیا ہے مالک آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بچے نے جنم لیا ہے، آپ کا بھتیجا ہوا ہے. تو اس نے انڈیکس فنگر سے یوں اشارہ کرتے ہوئے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. اس میں آپ کو یہ خواب ملے گا کہ ابو لہب کو جب دیکھا گیا، خلاصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا ہو رہی ہے، تم نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کی. کہنے لگا ہاں، پر منڈے کے دن سوموار کو جب میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا اور بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اسی انگلی سے منڈے کے دن پانی نکلتا ہے، میں پی لیتا ہوں تو وہ جو پھینٹی پڑی ہے عذاب ہوا ہے تو وہ چھ دن وہ سب ختم ہو جاتا، مجھے سکون مل جاتا. اب آپ بتاؤ، ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی کہ ایمان کی وجہ سے فائدہ ملتا، بھتیجا سمجھ کر کی تھی، تو اللہ نے خالی نہیں موڑا. اب بتاؤ ذرا جاگ کے بتانا کہ چچا کو بھتیجے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے یا ماں کو اپنے بیٹے کی ولادت پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ اور بیٹا بھی تب پیدا ہوا جب خاوند فوت ہو چکا تھا. تو اس لحاظ سے بھی جنتی ہیں کہ آپ نے ان کی ولادت پہ خوشی کی اور محبت سے رکھا. ابو لہب کا کفر تو قرآن سے ثابت ہے، پھر بھی فائدہ مل رہا ہے. آمنہ کا شرک تو کسی اہل کو نہیں ملا حدیث میں. تو ابو لہب کی کنیز سویبا نے صرف اطلاع دی تو اللہ نے اسے غلامی سے آزادی دلا دی اور اسلام کی دولت بھی بعد میں مل گئی. ایک روایت ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ظہور کی اطلاع دے اسے تو قید سے آزادی مل جائے. اس ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہوگا کہ جس نے ولادت کی ہی اطلاع نہیں دی بلکہ حضور کا بشی وجود ہمیں دیا ہے، حضور کا بشی وجود ہمیں دیا. ابو لہب کو تو اطلاع نہیں تھی کہ یہ میرا بھتیجا نبی ہے جب اس نے خوشی منائی، لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل خوابوں میں دیکھ رہی تھی اور آپ کو اطلاع مل رہی تھی اور اطلاع دی جا رہی تھی، آوازیں آتی تھی، آوازیں آپ سنتی تھی کہ یہ نبی ہیں. اب آپ کی خوشی کا فرق تو ہو گیا بھائی دونوں کا. 29ویں دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو آپ کے جنتی ہونے کی. نفلی نماز روک کر بات سن کر آؤں، الجامع لشعب الایمان، یہ تالیف ہے امام الحافظ ابی بکر احمد بن حسین البائحاقی کی، یہ تقریباً 989 سال پہلے لکھی گئی. اس کی 10ویں جلد عربی میں جو لکھی گئی ہے اس کا صفحہ 284 ہے، حدیث نمبر 7498 ہے. لوگ ادرک تو والد ہے، میری والدہ اور میرے والد دونوں کو پتا، یا ان دونوں میں سے ایک کو وانا فی صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز میں پڑھ رہا ہوتا وقت کرا تو فی اب فاتحۃ الکتاب اور میں فاتحہ پڑھ چکا ہوتا تو بلاتے میری امی یا محمد، پکارتی یا عجب تو حال پیک، تو میں جواب دیتا انہیں، میری والدہ پکارتی میں جواب دیتا لبیک، یعنی اس نفلی نماز کو میں سٹاپ کر کے میں اپنی والدہ کو جواب دیتا. العالی المصنوع فی الاحادیث الموضوع، عربی جو ایڈیشن ہے اس کے صفحہ 295 اور دوسری جلد میں بھی یہ حدیث ہے. محدثین نے راویوں پہ تو گفتگو کی کیونکہ ان کا کام ہے، راویوں پہ گفتگو کر دی ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو والدہ سے محبت تھی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، ماں کا درجہ بیان کیا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں متن پر گفتگو یہ کرتا ہوں کہ متن بالکل پرفیکٹ ہے. آپ راویوں پہ گفتگو کر لو، متن بالکل پرفیکٹ ہے. جس نبی نے یہ کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس نبی نے یہ کہا کہ ماؤں کی نافرمانی حرام ہے، جس نبی نے جہاد سے ماں کی خدمت کی طرف موڑ دیا، وہ یہ جو بیانات کی روشنی میں یہ بات بالکل مجھے پرفیکٹ لگتی ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہوتے نفلی نماز اور والدہ آپ کو پکارتی تو آپ نماز سٹاپ کرتے، پہلے ماں کی بات جا کے سنتے. تو اسی ضمن میں مسئلہ بھی آپ سنتے جائیے، آپ اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی امی نے بلایا ہے تو نماز سٹاپ کیجئے، جا کے امی کی بات سنیے، اس کے بعد آ کر شروع سے شروع کیجئے. اور اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہو، ابا نے بلایا تو پھر نماز پوری کرو، پھر ابا کی بات جا کے سنو. فلسفہ نسبت سے دلیل دیتا ہوں کہ آپ جنتی. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ سب کو زبانی یاد ہوگا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا, وہ اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے تھے, نکالتے تھے تو کالا نہیں ہوتا تھا, جلا ہوا نہیں ہوتا تھا, صاف ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مرتبہ ہاتھ لگایا تھا. نسبت ہوگی نا, اب رومال انسان تو نہیں ہے نا, تو حضور نے صرف اپنا ہاتھ لگایا تھا تو وہ رومال آگ میں جلتا نہیں تھا. اب میں اس سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ جنتی ہیں, دوزخ میں نہیں جائیں گی, نار میں نہیں, نار آپ کو جلا ہی نہیں سکتی. کیوں؟ آپ نے صرف ہاتھ لگایا رومال کو, اس کو نار جلا نہیں رہی. تو اس عظیم والدہ کا مقام کیا ہوگا جو حضور کو بار بار چومتی تھی, گود میں بٹھاتی تھی, سینے سے لگاتی تھی, انگلی پکڑ کر چلاتی تھی, ان کا مقام کیا؟ رومال حضور کے جسم کا ٹکڑا نہیں, کاٹن کا ٹکڑا ہے, صرف ہاتھ لگا, آگ جلا نہیں رہی. حضرت آمنہ وہ ہیں کہ جن کے جسم کا حضور حصہ ہیں, آپ کے جسم کے بننے میں ان کے جسم کی مدد شامل ہے. ابھی آپ ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ جسم کے بننے میں, روکے نہیں, جسم کے بننے میں ماں کے جسم کا کتنا حصہ ہوتا ہے. قبر مبارک سے میں دلیل دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں. یہ 31ویں دلیل ہے میری. اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ساری کائنات میں افضل جگہ کون سی ہے. گفتگو کرتے 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 آخر اس مقام پر پہنچے کہ ساری کائنات کے اندر افضل جگہ جو ہے وہ حصہ ہے, جس وہ حصہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور رکھا ہوا ہے, قیام کر رہا ہے, راحت استراحت فرما رہے ہیں. وہ جگہ جس مٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر لگا ہوا ہے, یعنی قبر انور. میں نے اس مٹی کو دیکھا ہے, سونگا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد انور کے ساتھ ہے. وہ پوری جو ہے یہ بی بی آمنہ کا صدقہ ہے مجھے. اس دفعہ جو کینیڈا میں سپٹمبر میں گیا ہوں, انتہائی خوشبو, اللہ اکبر جل شانہ, بنا کسی خوشبو لگائے خوشبو اس مٹی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ کپڑے ہیں, وہ کپڑے مٹی سے مس ہوئے تو جگہ کائنات میں افضل ہوگی. اس والدہ کے شک میں اطہر کا کیا مقام ہوگا جس سے جسد انور بشریت کی شکل میں بنتا رہا؟ اگر قبر انور جسد اطہر کے لگنے سے افضل ہے تو اس سے بھی افضل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شک میں اطہر ہے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ بنا ہے. سب سے افضل. تو اگر علماء نے بیٹھ کر, جس میں سارے مکتبہ فکر کے علماء ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کا جسد اطہر جس جگہ استراحت کر رہا ہے, جس جگہ ہے یعنی قبر انور, وہ مٹی وہ جگہ اتنی جو ہے وہ سب سے افضل ہے, تو وہ شکم اطہر کو کیا کہو گے؟ کچھ تو بتاؤ. تو میری یہ 31ویں دلیل ہے آپ کے جنتی ہونے کی. تو اگر یہ جگہ, یہ قبر کی جگہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے, وہ جگہ ساری کائنات میں افضل ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا شکم اطہر اس سے بھی افضل ہے. صفا مروہ سے میں دلیل دیتا ہوں, 32ویں دلیل ہے یہ میری. ان دونوں پہاڑیوں کا قرآن میں ذکر ہے, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ان پہاڑیوں کی عزت کرو, پہاڑیوں کی عزت کرو. ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, سورہ حج میں کہا. ان کی تعظیم کرو, اور جو تعظیم کرے گا وہ دل کا متقی ہے. لو تو بھائی, ان کی تعظیم کیوں کرے, ان کی تعظیم کیوں کرے؟ بس ایک ہی وجہ, وہ کیا؟ ایک, نبی کی والدہ نے وہاں پاؤں رکھے, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے پاؤں رکھے نبی کو بچانے کے لیے کہ نبی کو پانی مل جائے. وہ وہاں چلی, وہ وہاں تیز چلی. تو آج جو ان پہاڑیوں کی تعظیم کرے گا وہاں چلے گا, وہ جلدی سے پل سرا سے گزر جائے گا, وہ دل کا متقی ہے. تو میں اس سے استدلال کرتا ہوں, اس سے دلیل لیتا ہوں کہ ایک نبی کی ماں نے وہاں پاؤں رکھے, وہ اللہ کی نشانیوں میں سے بن گئی, اس عظیم والدہ حضرت آمینہ کا کیا مقام ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک کبھی ان کے شکم پہ لگتا، کبھی جھولی پہ، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی کندھوں پہ، کبھی وہ چومتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک بی بی آمنہ کے جسم پہ لگ رہا، کیا مقام ہوگا؟ تو ان کی تعظیم تم پر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ہاجرہ کا پاؤں لگے تو تعظیم کرو تو تم متقی ہو، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک ان کے شکم پہ لگا، ان کے ہاتھوں پہ لگا، ان کے سینے سے لگا، اب ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی ہاتھوں پہ، کبھی کندھوں پہ، کبھی اٹھا لیتی تو کبھی اوپر بٹھا لیتی. اگر صفا مروہ نشانیاں ہیں اللہ کی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شاعر اللہ میں سے. مفسرین نے لکھا کہ 10 جانور جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچڑا جو آپ نے فرشتوں کے لیے بھونا تھا، بعد میں جبریل علیہ السلام نے ہڈیوں پہ ہاتھ پھیر کے اس کو زندہ کر دیا، وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ وہ تو دنیا بھی ہے، عام بچڑا تھا اور جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو مینڈا آیا تھا، ذبح ہوا تھا نا، وہ جنت میں جائے گا، وہ دوبارہ جنت میں جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدا جنت میں جائے گا، آپ اس کے اوپر بیٹھے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد ہوفو جو ہے وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کو پکڑا ہے، اس سے گفتگو کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نملہ وہ چیونٹی، اس کو آپ نے پکڑ کے یوں رکھ کے گفتگو کی اسے بھی، جب آپ نے اس کی بات سنی تو پھر کافی گفتگو اور بھی ہوئی، تو وہ بھی جنت میں جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس نے آپ کو 40 دن پیٹ میں رکھا، وہ جنت میں جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو گائے ذبح ہوئی تھی، پھر اس کے حصے کو مردے پہ لگایا تھا، اسے اٹھایا تھا، زندہ کیا تھا، وہ گائے بھی جنت میں جائے گی. اصحاب کاف کا کتا بھی بلام بن باور کی کھال پہن کر جنت میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. بھائی یہ مفسرین نے لکھا کہ یہ جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ ان 10 میں کیا قدرے مشترک ہیں کہ یہ جنت میں جائیں؟ نسبت، فلسفہ نسبت کار فرما ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی تو اس نے کیا کیا تھا؟ میں قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ صافات آیت نمبر 144 ہے. فلولا انہ کان من المسبحین للابس فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ اس میں تسبیح بیان نہ کرتے تو لابے صفی بت نہیں، پیٹ میں ہی رہتے الا یوم یوباسون، یوم یوباسون تک. یوم یوباسون آپ جانتے ہیں، یوم یوباسون یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات ایک دفعہ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگی اس کو یوم یوباسون کہتے ہیں. تو یوم یوباسون تک اسی میں ہی رہتے. لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئی. اب وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو مچھلی نے کتنے دن پیٹ میں رکھا؟ 40 دن. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، صرف نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا. تو میرا استدلال اس سے یہ ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی ہیں اگر یونس علیہ السلام کی مچھلی جنتی ہے. اس مچھلی نے نبی کو 40 دن پیٹ میں رکھا تو وہ تو جنت میں جائے. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ روح و جسم کو 270 دن تقریباً اپنے شکم میں رکھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبائے محمد و آل محمد و بارک وسلم. یونس علیہ السلام کا جس آگے ہی بنا ہوا تھا، پہلے ہی بنا ہوا تھا، صرف آپ جب جوئیں گرے ویل مچھلی نے آپ کو نکل لیا. مچھلی کے پیٹ یا مچھلی کے جسم سے آپ کا جسم نہیں بنا، جسم پہلے بنا ہوا تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر قرار مکین میں تو جسد انور کو بنایا مصور نے. خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. میری 34 دلیل مولانا محمد ادریس کاندلوی، سیرت المصطفیٰ صفحہ 50 مطبوعہ دیوبند انڈیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ابا و اجداد اپنے اپنے زمانے کے وکلاء اور حکماء اور سردار تھے اور قائدین تھے. میری 35 دلیل جو ہے، ولسوف یوتیک ربک فترتا، اس سے ہے. الناسخ والمنسوخ، منسوخ الناسخ والمنسوخ اور مستدرک میں بھی ہے. کیا؟ سن لیجئے. سألتهما ربی فیوتینی، میں نے دونوں کے بارے میں، اپنی امی کے بارے میں، اپنے ابو کے بارے میں، دونوں کے بارے میں اپنے رب سے میں نے سوال کیا، فیوتینی، اس نے مجھے دے دیا. تو سوال جو تھا وہ عطا کر دیا. اب یہ اچھے میننگ میں ہے تو ہی عطا کر دیا، بری میننگ میں ہوتا تو کہتے کہ مجھے منع کر دیا. تو عطا کر دیا تو والا سوف یوتی کا ربو کا فتح دہ، تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو آپ نے جب اپنی امی اور ابو کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو عطا کر دیا گیا. اب جو سمجھ لو عطا کر دیا گیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عطا جو کیا گیا وہ اچھا ہی ہے. جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے بھی جنت دے گا. کیا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ زمانہ فطرت میں اللہ کے منکر تھے؟ کیا کوئی برائی تھی؟ یقیناً کوئی ثبوت نہیں تمہارے پاس. تو پھر اپنے ہی نبی کے ماں باپ کو دوزخی بنا کر اور ثابت کر کے کس کے باپ کو خوش کر رہے ہو آپ لوگ؟ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام ہے کہ آپ نے فقہ اکبر میں لکھا نعوذ باللہ حضور کے والدین کفر پہ مرے، اس کا بھی جواب سنتے جائیے. میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں ان باتوں کو، میرے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اور تحقیق کریں گے، لیکن یہ تحقیق بہت ضروری ہے. میرے سامعین، آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑا صرف اسی لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے بعد میں آنے والوں پر. میں تو خیر ان علماء کے نالین اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں کہ اس موضوع کو شروع کریں اور بتائیں. میرا رب اگر کبھی زندگی میں مجھے بہت دولت دے گا، میرا مرکز ہوگا، میں دنیا کے اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جلسے کرواؤں گا، عورتوں کے حقوق کا ٹائٹل دے کر بتاؤں گا انہیں. ابھی تو جتنا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور آپ سے مجھے امید ہے کہ میری ہر بہن، میرا ہر بھائی، میرا ہر سننے والا، مجھے میسج کرنے والا، پیار کرتا ہے جو، وہ اپنے گھر کے اندر ضرور. میں نے تو 10 اپریل پوری دنیا میں رکھی ہے، آپ جو مرضی ڈیٹ رکھ دیجئے، ضرور ختم کروائے گا. اب سنیے، یہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے، الزام ہے کہ آپ نبی کے ماں باپ کو کافر سمجھتے تھے، بہتان ہے. اب اس کی دلیل، ماتا علی الکفر، یہ عبارت تمام کلمی نسخوں میں نہیں ہے. تو جب تمام کلمی نسخوں میں نہیں ہے تو پھر کوئی پرابلم ہے. یہ اصل میں یوں تھا، ما ماتا علی الکفر. شیخ مرتضی زبیدی نے کہا کہ میرے استاد نے لکھا ہے کہ اصل میں دو ماں تھے، ما ماتا نہیں مرے. تو کاتب نے کیا کیا، کاتب نے ایک ماں کاٹ دیا، اس نے کہا یہ دو ہیں، ما ماتا. اور یہ کاتب کی کتنی غلطی ہیں، یہ جو ماہر زبان ہیں، لسانیات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کاتب نے کہاں کہاں اغلاط کی ہیں. تو ما ماتا علی الکفر الانتصار لوالدہ، یہ نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ کٹ گیا. امام زاہد الکوسری کی بات مقدمات العالم والمتعلم میں ہے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے دار الکتب مصریہ میں فقہ اکبر کے دو نسخے دیکھے ہیں جن میں ما ماتا علی الکفر کے الفاظ موجود ہیں، یعنی نہیں مرے کفر پر. جیسا کہ میرے پاس دوستوں نے مکتبہ شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں ایسے نسخے دیکھے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے ما ماتا علی الکفر، نہیں مرے کفر پر. اب ملا علی قاری، اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ واحد ہیں کہ جنہوں نے غلط نسخے کی بنیاد کے اوپر ایک پورا رسالہ لکھ دیا اور بے ادبی کے مرتکب ہوئے، اللہ ان سے درگزر کرے. کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی تھی. ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، علماء محققین میں یہ قول بھی ثابت شدہ ہے کہ فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے. تو دو جو ہیں وہ گروپ بن گئے. ایک کہتے ہیں کہ امام اعظم نے جو لکھا ہے، جو فرمایا تھا، وہ ماں ماتا تھا، ماں کاٹ دیا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کی لکھی ہوئی ہے جو ان کے نام سے منسوب کر دی گئی. تو دو باتیں ہوگی نا، کہ یہ ماں ماتا تھا، اس کی دلیلیں بھی مل گئی. دوسری دلیلیں یہ مل گئی کہ یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، دونوں مسلمان ہیں. باقی یہ عبارت جو حدیث کی کتب میں ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا انا ابی و ابا کا فی النار، جس حدیث میں یہ مسلم نے بیان کی ہے، اور جس حدیث میں مسلم اکیلے ہوں، بخاری ساتھ میں نہ ہو، تو پھر اس حدیث پہ گفتگو ہوتی ہے. یہ پہلی دلیل سنو. اب اس حدیث کے راویوں کی وجہ سے گفتگو ہے. سند کے لحاظ سے ابن سلمہ نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس سے، تو ثابت خود تو سکا ہیں مگر ان سے آگے روایت کرنے والے لازمی کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیتے ہیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں، ابن جوزی نے الموضوعات میں ایک حدیث پیش کی ہے جسے امام احمد، ترمذی اور حاکم نے نقل کیا اور کہا کہ یہ شرائط مسلم کے مطابق ہے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. یہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خنسر، یہ اسے کہتے ہیں یہ چنگلیا، اس کو انگوٹھے پہ مارا. جب انگوٹھے پہ مارا تو پہاڑ ہل گیا. ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ اضافہ ہے جو آپ کے ربیب نے کی. تو اس حدیث کی سند میں وہی لوگ ہیں جو انا ابی و اباکا میں ہیں. آپ کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ جو ابن جوزی کہہ رہے ہیں نا کہ اس حدیث میں اضافہ ہوا ہے، تو جو چین اس حدیث کی ہے وہی چین انا ابی و اباکا کی ہے. اب اس حدیث کی دوسری سند حضرت معمر سے ثابت، اس حدیث کی دوسری سند حضرت معمر نے ثابت سے بیان کیا مگر اس میں یہ نہیں ہے انا ابی و اباکا فی النار. ابن ماجہ میں یہ حدیث یوں ہے، جب بندہ نے پوچھا آپ کے والد کدھر ہیں تو آپ نے فرمایا تم جب کسی کافر کی قبر کے قریب سے گزرو تو دوزخ کی بشارت دو لو. جواب یہ ہے، ایک ہی سند اور ایک ہی بات ہے مگر جواب مختلف ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا انا ابی و اباکا فی النار والا حوالہ مشکوک ہوا. تو جو حوالہ ہی مشکوک ہے اس کو تم اپنا عقیدہ کیوں بنا رہے ہو، کس کے باپ کو خوش کر رہے ہو؟ تو میں اپنے وائزین علماء بھائیوں سے گزارش کروں گا اس ٹاپک پہ بہترین جس نے آسان سا لکھا ہے وہ سبل الہدا والرشاد ہے، جلد اول عربی ایڈیشن ہے، آپ اس کے صفحہ 290 کے قریب سے شروع کیجیے گا پڑھنا. میں نے حوالوں میں آپ کا وقت زیادہ لے لیا، کیوں؟ ان کو میں نے بہت ضروری سمجھا اور یہ حوالے میری بخشش کی ضمانت ہے، یہ سرمایہ ہے میرا، یہ سرمایہ ہے میرا، تو میں نے آپ کو دیے. کیوں؟ بہت ضروری تھے تاکہ کوئی نااہل حدیث سے آپ کو گمراہ نہ کر سکے. آؤ اب سیرت کی طرف بڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر خیر کامیابی کی ضمانت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ. اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے پہلے میں آپ کو شجرہ سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کتنی عظیم عورت ہیں، کتنا عظیم مقام یہ رکھتی. اور شجروں میں جو بندوں کے میں نام لوں گا وہ نام آپ نے ذرا تھوڑے سے دھیان میں رکھنا تاکہ اس پہ گفتگو ہو جائے. ادد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزامہ، خزامہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے زہیرہ یا زہرا، ان کے بیٹے عبد مناف، ان کے بیٹے وہب، ان کی بیٹی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان ناموں میں سے چند آپ کو سناتا ہوں میں، ان پہ روشنی ڈالتا ہوں دلیلوں کے ساتھ. کیدار بن اسماعیل علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو نور مصطفیٰ کے امین تھے، ان کو اسماعیل علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، تم ایک امانت کے رکھوالے ہو اور یہ نور محمدی. کیدار کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہرمز، مکہ آباد ہونے لگا، ہرمز کو بھی وصیت کی. اب کیدار سے عدنان تک سردار بنتے رہے، عدنان پھر آگے، ہر باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت کی. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا حامل ہوتا دین ابراہیمی پہ ہوتا اور فحاشی سے پاک، اور نکاح اسلامی جو اب رائج ہے یعنی گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوتا، سب کو پتا چلتا کہ اس عورت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خفیہ نہیں ہیں، یہ بیوی ہے. اب اس کو طبقات ابن سعد نے اور ابن اساکر نے بیان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج تو من لدن آدم من نکاح غیر صفاہ، میں آدم سے لے کے عبداللہ تک جو میرے ماں باپ ہیں ان کا آپس میں تعلق جو تھا وہ نکاح کے ساتھ تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے تشریح کر دی کا نکاح الاسلام، یعنی اسلام کی طرح نکاح ہوتا تھا، یہ حضرت علی کی حدیث میں لفظ آ گیا. کیدار سے عبداللہ تک ہر ایک کو نور محمدی کی وجہ سے شرک سے محفوظ رکھا اور اعلیٰ مقام پہ وہ فائز رہا، اور یہی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کی، کیوں نہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکا ہے وطیبونا لطیبات اور طیبات ہو لطیبینا، وہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں نا آپ کو. جب پکیزہ عورتیں پکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو میں برکت کے لیے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا میں سے چند نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور یہ نام جو ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو والد گرامی ہیں ان کے شجرہ میں بھی آتے ہیں. سب سے پہلے جس نے عربی میں کلام کیا وہ ریلا بنت یش جب کے بیٹے ہیں, وہ ریلا بنت یش جب کے بیٹے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عربی میں کلام کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, اسے تاریخ میں ابن حبیب نے نقل کیا, حضور نے فرمایا عدنان معد ربیہ مدر خزیمہ اور اسد ملت ابراہیمی پر تھے, ان کا تذکرہ کرو تو خیر سے کرو. یہ سب نام حضرت آمینہ کے اباؤ اجداد میں آ رہے ہیں اور حضور کے والد گرامی کے اباؤ اجداد میں بھی. عدنان معد ربیہ مدر خزیمہ اور اسد ملت ابراہیمی پر تھے. اور مدر کے متعلق فرمایا طبقات ابن سعد جلد پہلی جو عربی کی کتاب ہے اس کا صفحہ 40, لا تسب مدر فإنه كان قد اسلم, مدر کو گالی نہ دو وہ مسلمان تھے, دین ابراہیمی پہ تھے. الیاس کے بارے میں کہا, یہ بھی میں ابھی شجرہ آپ کو سنا چکا ہوں, الیاس کے بارے میں کہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اباؤ اجداد میں ایک نام الیاس بھی ہے. الروض الانوف جلد پہلی امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا لا تسب الیاس فإنه كان مومنا, اسے گالی مت دو وہ مومن ہے. یہ دونوں کے شجرہ میں آتا ہے, حضور کی امی اور ابو دونوں کے شجرہ میں. آپ جب حج کو آتے تو انہیں تلبیہ کی آواز آتی تھی, آپ کی سلب سے تلبیہ کی آواز آتی تھی, اور یہ وہ نور محمدی تھا جو لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, یہ آواز آپ کو آتی تھی. پھر ایک اور عظیم نام کعب بن لوئی کا آتا ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جمعہ کے دن اجتماع شروع کیا عربوں کے اندر. اب آپ کہیں جی جمعہ تو اب آیا ہے, او بھائی اللہ کے بندو نام اب آیا ہے, دن تو پہلے تھا, نام آپ کو اب آیا, اس کا نام ادینہ عروبہ بڑے بڑے نام تھے اس کے. تو جمعہ کے دن جس کا اب نام جمعہ ہے وہاں آپ نے مجمع لوگوں کو اکٹھا کرتے نصائح کرتے, اور ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا, وہ آخری نبی ہیں اور میری اولاد سے ہوں گے, یہ دلائل النبوہ میں ہے اور الروض الانوف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ وہ نام آپ کو میں بتا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ والد کریم حضرت عبداللہ دونوں کے شجرہ میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دین ابراہیمی پہ رہی, کیونکہ آپ تو دعا مانگ چکے تھے یا اللہ مجھے میرے بچوں کو اسنام کی پوجا سے محفوظ رکھنا, یہ دعا قبول ہوئی. بھائی اگر کیلے مالٹے فروٹ کی دعا قبول ہوئی ہے, امن کی دعا قبول ہوئی, تو یہ بھی ہوئی ہے. وہ سات آدمی تھے کہ جو شرک سے محفوظ رہتے, یہ اولاد دین حنیف پہ تھی. پہلا آدمی جس نے لوگوں کو ہٹایا عمر بن عامر خزائی ہے, یہ مکہ کا والی بنا, حضور کے اباؤ اجداد سے تولیت چھین لی, اس نے بت پرستی کی طرف لوگوں کو لگایا, وہاں بت رکھے کیونکہ اس کا قبضہ ہو چکا اور عربوں میں گمراہیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ فرمایا, یہ مسند امام احمد میں آپ کو حدیث مل جائے گی, جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے بتوں کی پوجا کروائی وہ ابو خزاعہ عمر بن عامر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دوزخ میں آنتے کھینچتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو خالص اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان میں سے بھی وہ افراد جو نور محمدی کے حامل تھے, امین تھے, ہر دور میں شرافت اور حیات کے اعلیٰ مقام پر رہے, ان میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ, یہ افراد جہاں جاتے جو لوگ تھے وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں وہ ان کو پہچان لیتے, اس کے نور کی وجہ سے وہ جو نور ان کی پیشانی میں چمک رہا ہوتا تھا. اور جس عورت نے قرار مکین بننا ہوتا اسے اللہ تعالیٰ عفت و معاف شرم و حیا اور خوبصورتی کا پیکر بنا دیتا. اب عبد المطلب کا مقام بیان کیے اور ان کی شان بیان کیے, آگے گزر جاتا ہوں تو بہت ناانصافی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابا جی کا مقام سمجھنا ہو تو حضرت عبد المطلب جو ان کے ابا جی ہیں حضور کے دادا ان کا مقام سمجھنا ہے. یہ سسر لگتے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کدار سے چھ سلسلہ چلتا رہا حضرت عبد المطلب تک پہنچا. نور محمدی جو آدم علیہ السلام سے چلا حضرت عبد المطلب کی پشانی میں, رب نے ان کو سرداری عطا فرمائی, زمزم کا کنواں ظاہر کر کے اور مقام بڑھا دیا. ابو نعیم نے فرمان مصطفیٰ تحریر کیا ہے, خیر العرب مدر و خیر و مدر بنو عبد مناف و خیر و بنی عبد مناف بنو ہاشم و خیر و بنی ہاشم بنو عبد المطلب.
اللہ اکبر جل جلالہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت پر یقین رکھتے تھے اور حضور کی برکت کو مانتے تھے. جب ابرہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، 13 ہاتھی لے کر آ گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، تو اس وقت آپ جب گئے اس کے پاس اپنے اونٹ لینے کے لیے، سارے اس نے 400 قبضے میں لیے تھے، ان 400 میں سے 200 آپ کے تھے. آپ نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو. کہنے لگا تم اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، وہ گھر کا خیال کرو. کہنے لگے آپ کا جملہ سن لیجیے، یہ جملہ آپ کے موحد ہونے کی دلیل ہے. ان لہذا البیت رب یحفظہ، اس گھر کا ایک رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے لشکر سے لڑ سکے. الملل ون نحل کتاب کا نام ہے، جلد اس کی دوئم ہے، صفحہ اس کا 248 ہے. ایک روز آپ تقریر کر رہے ہیں تو کہنے لگے ہر ظالم ظلم کا حساب دے گا. ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا، کہنے لگے وہ فلاں آدمی نے اتنے ظلم کیے وہ تو مر گیا، کوئی حساب نہیں دیا. اب اگلا جملہ سن لیجیے، اگلا جملہ سن لیجیے. تو فرمایا اللہ کی قسم اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں ہے جہاں نیک کو جزا ملے گی، برے کو سزا ملے گی. یہ کیا جملے ہیں؟ عبد المطلب پہ اللہ نے زمزم کا کنواں ظاہر فرمایا. آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھودا تھا، جب پانی ظاہر ہوا تو سب آ گئے، ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے. تو تب آپ نے یہ کہا کاش میرے بھی زیادہ بیٹے ہوتے تو آج ان کا مقابلہ کرتے. تو پھر آپ نے منت مانی، اللہ پاک جب تم مجھے 11 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک میں تیرے نام پہ قربان کروں. ویسے تو آپ کے بیٹے 13-14 بھی ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب 11 ہو گئے تو تب آپ سب بیٹوں کو لے کے آپ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے. اب قرآن ڈالنا تھا کہ ان 11 میں سے کون جو ہے وہ قربانی دے. تو قرآن جب ڈالا گیا، جانتے ہو کس کے نام نکلا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اب یہ دیکھو کیا سبب اللہ بنا رہا ہے حضور کے ابا کو ممتاز کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیسے چنا؟ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کو کیسے چنا؟ اسماعیل و ذبیح اللہ، پھر عبداللہ ذبیح، ان کو بھی بچا لیا، ان کو بھی بچا لیا، ان کو مینڈا دے کر بچا لیا، ان کو 100 اونٹ لے کر بچا لیا، ان کو بچایا مینڈا دے کے، آج تک مسلمان قربانی کر رہے ہیں. ان کو بچا لیا 100 اونٹ لے کر، آج تک انسان کی دیت 100 اونٹ ہے، ان کی یاد باقی، ان کا قانون باقی. اب جب حضرت عبداللہ کا نام آ گیا سب نے شور مچا دیا، اتنا حسین بچہ اس کو ذبح کرو گے؟ نہیں 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 نہیں، بندوں نے جب شور مچایا تو پھر کیا کریں، آپ بدلے میں اونٹ رکھ دو. تو 10 اونٹ لکھے، ادھر نام لکھا حضرت عبداللہ کا، ڈالا حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. اب پبلک اصرار کر رہی ہے، 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا، 30 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا، 40 اونٹ، 50 اونٹ، 60 اونٹ، 100 اونٹ ہو گئے. اب کرا ڈالنے لگے، ادھر 100 اونٹ، ادھر نام عبداللہ کا، اب نکالو کس کا نام نکلتا ہے. تو بھائی پورا مجمع ساکت، خاموش. اب جب کرا نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں، 100 اونٹوں کا نام نکلا. حضرت عبداللہ تو مشہور ہو گئے علاقے میں، 100 اونٹ قربان کیے گئے اس بچے کے بدلے میں، اس لڑکے کے بدلے میں، اس جوان کے بدلے میں، اور وہ آج تک دیت ہے. اب آپ کی شہرت ہو گئی. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن گئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی بنو زہرہ میں کیوں کی، یعنی حضرت آمنہ سے کیسے شادی ہوئی. بات آ گئی، یہاں لانا چاہتا تھا آپ سے، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت دلائل دیے میں نے آپ کو، لیکن اللہ کی قسم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو یاد کروائیے، آپ خود یاد کیجئے اور آگے لوگوں کو بتائیے کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں نمازوں پہ زور دے کے. ایک چیز کی روح کو کھینچ لیا جائے تو وہ چیز استعمال کرنے کا فائدہ کیا؟ روٹی کاغذ کی بنی ہوئی ہو تو کھا کھا کے کیا فائدہ ہوگا؟ تو نبی کی عزت ہی نہیں، نبی کے ماں باپ کی عزت ہی نہیں، تو نمازوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیا. اب بات گفتگو آگے بڑھتی، حضرت عبد المطلب یمن گئے. لوگوں کا ان کا پیشہ ہی تجارت تھا، یمن گئے تو وہاں ٹھہرے ایک یہودی گیا، بڑا یہودی تھا. اس نے جب آپ کو دیکھا کہنے لگا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے جسم کو دیکھ لوں؟ آپ نے فرمایا، دیکھیے جملے سنتے جائیے، کہنے لگے کہ جن کو چھپانا فرض ہے انہیں چھوڑ کر تجھے اجازت. وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس نے ناک کی دونوں سائڈز کو دیکھا، سائڈ دیکھ کر سامنے بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ کے کہنے لگا عبد المطلب میں بتاؤں تمہیں،
تیرے ناک کی ایک سائڈ سے حکومت کا اشارہ ملتا ہے اور ناک کی دوسری سائڈ سے نبوت کا اشارہ ملتا ہے. تیری شاہ ہے. یعنی شاہ کیسے کہتے ہیں؟ اے شاہ بیوی. یعنی نہیں اب نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ان نجد ذالک فی بنی زہرا, وہ کہنے لگا کہ میرے حساب کے مطابق یہ چیزیں بنی زہرا میں ہیں. تیری اگر بیوی نہیں ہے تو فوراً پہنچ اور نکاح کر. تو حضرت عبد المطلب واپس آئے, واپس جب آئے, اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 552 عیسوی میں پیدا ہوئی ہیں جس کا ابھی 2017 جا رہا ہے. آپ کے والد گرامی وہب اور والدہ ماجدہ برہ بنت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا شادی سے پہلے ہی. ایک رواج یہ, آپ کو آپ کے چچا وہب نے پالا, مگر کچھ مورخین کو اس پہ اعتماد نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سبل الہدا میں ہے باب ثانی کے اندر کہ وہ وہب یوم اذن سید بنی زہرا نسبا و شرفا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلوتی بیٹی, کوئی بہن نہیں کوئی بھائی نہیں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خالہ نہیں کوئی مامو نہیں, سگا. یہ طبقات جلد پہلی صفحہ 61 پہ. آپ بچپن ہی سے خاموش تباہ, با پردہ, گھر کے کاموں میں مصروف رہتی. آپ نہ مردوں کے سامنے جاتی نہ کسی خبر دینے والے سے ان کی ملاقات ہوتی. آپ کو اتنا با پردہ رکھا گیا ہے کہ تاریخ کی بھی توجہ اس کی جانب نہیں پڑ رہی, بہت تلاش کرنا پڑتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کا, ایک واقعہ ملتا ہے. یہ واقعہ سبل الہدا والارشاد جلد پہلی صفحہ 325 پہ. ایک روز سودا بنت زہرا کلابیہ قریش کی مشہور کاہنہ وہاں آئی. تو جب آئی بنو زہرا میں تو آ کے کہنے لگی کہ آؤ اپنے ہاتھ دکھاؤ, تم میں ایک عورت ہے جو عظمت کی مالک ہوگی. سب عورتوں کے ہاتھ دیکھے. جب اس کی نظر آپ پر بیٹھی ہوئی تھی, جب اس کی نظر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پڑی, ایک دم آگے بڑھی تو بولی یا تو تم پیمبر بنو گی یا پیمبر کو جنو گی. لفظ نذیر اس نے استعمال کیا, مراد اسے وہی ہے کہ تم پیمبر بنو گی یا پیمبر کو جنو گی. یہ ایک واقعہ ہم تک پہنچتا. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال ہو گئی. ادھر حضرت عبد المطلب یمن سے واپس آئے. یہاں لانا تھا آپ کو, مل گیا نا. آپ کہتے ہو گے یہ بیان کر کے آگے کہاں چلا گیا. 18 سال آپ کی عمر ہو گئی. تو حضرت عبداللہ اتنے تابع فرمان تھے کہ ابا کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑے. طریقہ یہ تھا, یہ دین ابراہیمی والے جتنے تھے طریقہ یہ تھا, کوئی کام کرتے تھے پہلے خانہ کعبہ ضرور جاتے تھے. اب یہ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی اور اپنے بیٹے کی, خانہ کعبہ میں پہنچے. یہ پیچھے پیچھے خانہ کعبہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے رب کا شکریہ ادا کرنے اور مدد مانگنے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے جا رہا ہوں, اے اللہ تو بھائی مدد فرما. اس وقت حضرت عبداللہ جو حضور کے ابا ہیں ان کی عمر 24 سال اور کچھ مہینے ہیں, زیادہ نہیں. تو جب آپ وہاں کھڑے ہیں اور حضرت عبد المطلب جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں, ایک عورت آئی پیچھے سے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے ذرا پیچھے کھینچا, کہ جی آ رہے ہو, ابا کے ساتھ جا رہا ہوں, ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. بولی تو تم اونٹ ہو کہ تمہاری جو نکیل پکڑتا ہے تو پیچھے پیچھے چلے جاتے ہو. بہکی نے روایت کیا, امام سہیلی الروز الانف جلد پہلی صفحہ 275 پہ لکھتے ہیں کہ اس عورت نے 100 اونٹوں کا لالچ دیا. میں تمہیں 100 اونٹ دیتی ہوں, تو ابا کے ساتھ نہ جا, میرے ساتھ چل اور میری خواہش کو پورا کر. اب ذرا جواب سن لیجئے, جواب سن لیجئے. جن لوگوں نے بڑی کوشش کر دی اپنے باپ کو چھپانے کے لیے اور نبی کے باپ پر اعتراض کر دیے, ذرا جملہ سن لیجئے. ایسا پکیزہ کردار ثابت تو کرو. فرمانے لگے حضرت عبداللہ نے کیا جواب دیا, میرے نبی کے ابا نے کیا جواب دیا, تمہاری حرام خواہش پوری کرنے اور والد کی نافرمانی کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, مجھے موت اچھا. اس بات سے اندازہ لگا لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو کتنے پکیزہ کردار والے لوگوں میں رکھا. عورت کی تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی, عورت کو تو زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. وہاں پہنچے حضرت عبد المطلب کے ساتھ, حضرت عبداللہ گئے بنو زہرا میں. یہ زہرا یاد رہے بندے کا نام ہے, عورت کا نام نہیں ہے. ہاں یہ ایک جگہ زہرا ہے لیکن زہرا زیادہ بولتے, بنو زہرا. یہ زہرا کلاب کے بیٹے تھے.
آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جہاں بنو زہرا رہتے تھے. یہ قبیلہ پاک بازی اخلاق عالیہ میں مشہور تھا, دنیاوی سرداری بھی تھی. ان کا گھر بڑا خوبصورت تھا. حضرت آمینہ کے گھر پہنچے, گھر بڑا خوبصورت تھا. سیڑھیاں اس دور میں پتھر کی بنی, بہت کھلا گھر. اس کے بیچ میں ایک کمرہ, وہ کمرہ تھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. وہیں حضرت عبداللہ نے قیام کیا جو حضرت آمینہ کا وہ کمرہ دیا گیا تھا. حضرت عبد المطلب نے رشتہ طلب کیا. آپ سردار تھے, وہ بھی سردار تھے. آپ کی بات کو فخر سے تسلیم کیا. طبقات ابن سعد جلد اول عربی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ 71 ہے کہ ایک ہی مجلس میں دونوں کا نکاح ہوا. حضرت عبد المطلب کا حالہ بنت وہب سے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت آمینہ بنت وہب سے. عرب کے رواج کے مطابق 3 دن وہاں قیام کیا. رواج یہ تھا کہ سسرال میں 3 دن قیام کیا جاتا. حضرت عبداللہ نے وہاں قیام کیا اسی سرزمین میں, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کے اندر ہی, وہ جو ان کا اپنا بچپن سے کمرہ تھا اسی کمرے کے اندر نور محمدی شک میں اطہر قرار مکین میں جگہ پکڑ گیا. 3 دن وہاں رہنے کے بعد دنیا بلکہ کائنات کا عظیم جوڑا مکہ کے لیے روانہ ہوا اپنے گھر کی طرف. تو حضرت عبداللہ اپنی زوجہ محترمہ کو, دنیا کی عظیم ماں, ماؤں کی ماں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں, والدہ محترمہ سیدہ طاہرہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر مکے کی طرف آئے. آپ کو یاد ہوگا جب عبداللہ جا رہے تھے تو ایک عالمہ عورت نے 100 اونٹ دیے تھے کہ تم صرف میرے ساتھ چلو. عجیب اتفاق, نور محمدی قرار مکین میں منتقل ہو گیا. اب آپ نے کچھ دنوں کے بعد اس عورت کو دیکھا, اس نے ایک دم منہ پھیر لیا. اس کی وجہ سے نفرت کی, یہ کیوں نفرت اس نے کی؟ آپ کریم کی شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو, وہ پردے کے احکامات تو نہیں نا اترے ابھی. قریب جا کر پوچھتے ہیں, آگے تو تم بار بار میرے قریب آ رہی تھی, اب تم نے نفرت سے منہ پھیر لیا؟ تو ذرا جملہ سن لیجیے, طبقات ابن سعد جلد پہلی صفحہ 77. بات اس کے اوپر آپ کو سناتا ہوں. کہنے لگی, اللہ کی قسم میں کوئی بری عورت نہیں ہوں, ولیکن, جملہ سنیے, اور کافر تو نبی کو پہچان گئے, نبی کے باپ کو پہچان گئے, لیکن یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد, ان کے صدقے سے کھانے کے بعد آج تک نبی کے ماں باپ پر اعتراض کر رہا. جملہ سنیے, کہنے لگی, ولیکن رائی تو نورن نبوت فی وجہ کا, میں نے نبوت کا نور تیرے چہرے پر دیکھا تھا. میں نے نبوت کا نور تیرے چہرے پہ دیکھا تھا. فہرت تو یقون ازال کفیہ, میں نے چاہا کہ وہ نور مجھ میں آ جائے, لیکن اللہ پاک نے پسند نہیں کیا. اس نے جہاں چاہا, جس کے لیے چاہا وہ وہاں رکھ دیا. میں تو اس نور کو حاصل کرنا چاہتی تھی. اب وہ آپ کی پیشانی میں نہیں ہے, لگتا ہے آپ نے نکاح کر لیا ہے. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھی لکھی عالمہ جو تورات توریت کی عالمہ ہے, امیر کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا, بڑی امیر بھی تھی عالم, اسے چھوڑ دیا, حضرت آمنہ کا چناؤ کیا. تو جس کا چناؤ رب کر رہا ہے, تم اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ دوزخ میں. یہ میری 36ویں دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کا چناؤ کیا. مثال دے رہا ہوں, سنیے مثال. دودھ نور کی ایک قسم ہے, یہ روح نور ہے, آنکھ کے اندر جو چیز ہے یہ بھی نور ہے, دودھ بھی نور ہے, قرآن مجید بھی نور ہے, حیا نور ہے, عدل نور ہے, علم نور ہے, فرشتہ نور ہے, روحیں حوریں نور ہے. یہ نور کی اقسام ہیں. اللہ بھی نور ہے, اقسام ہے, وہ خالق ہے, یہ سب مخلوق ہے. تو دودھ نور کی ایک قسم ہے. تو گاؤں کی عورتیں گھر کے تمام برتنوں میں سے صاف ترین برتن لیتی ہیں. گھر میں کتنے برتن پڑے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک صاف برتن لیتی ہیں, پھر اس کو صاف کرتی ہیں, پھر اسے غور سے دیکھتی ہیں, پھر صاف کرتی ہیں, تب جا کر دودھ اس کے اندر رکھتی ہیں. جتنی میری بہنیں امریکہ میں جو ہیں انہیں شاید سمجھ نہ آئے, وہ اپنی امی سے اور دادی سے پوچھیں اگر ہیں زندہ تو, کہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاکیزہ ترین نور, مخلوق میں سب سے افضل نور. کیا اللہ تعالیٰ نے عام شکم میں رکھ دیا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس نے دنیا کے تمام اسلاب اور ارحام میں پاکیزہ ترین کو چنا,
صلب حضرت عبداللہ کو چنا اور شک میں آمینہ کو چنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہ بھی میری دلیل ہے, یہ 36ویں دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں, چناؤ جوڑا ہے. اب آپ جب مکہ میں آئی تو مکہ میں آپ کو کون سا گھر ملا حضرت آمینہ کو؟ آپ مکہ میں جس گھر میں تشریف لائیں وہ ایک پورا ایریا ہے, علاقہ ہے, اسے سوق اللیل, شیب ابی, شیب بنی ہاشم, شیب علی, الردم, زقاق المولد, بڑے سارے نام دیے جاتے ہیں ایک حصے کو یا پورے کو. یا اصل میں یہ ایک حویلی کی طرح ایریا تھا. اس بڑی حویلی میں حضرت عبد المطلب نے جو کمرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا وہ درمیان میں تھا وہ کمرہ. فی فمے شیب ابی طالب, فی فمے, درمیان. یہ پوری حویلی ابو طالب کے پاس رہی, پھر عقیل ابن ابی طالب کے پاس آئی, اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے بھائی نے اسے خریدا 1000 درہم دے کر پوری حویلی کو. پھر ہارون الرشید کی والدہ آئی زبیدہ, ام خیزرہ. زبیدہ نے جب وہ حج کرنے آئی تو اس کمرے میں نماز ادا کی جہاں حضور پیدا ہوئے تھے. تو اس نے اپنے دور میں پھر اس کمرے کو مسجد بنا دیا. اب پھر غور سے سنیے گا, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ملکہ نے مسجد بنایا تھا. اب میں حوالے دینا چاہتا ہوں کیونکہ بات آپ کے لیے نئی ہے, ذرا مضبوط ہو جائے. اسے مسجد بنا دیا تھا اور پھر 1950 میں اس مسجد کو گرا دیا. سسٹم کے پیروکاروں نے, قرآن اور حدیث کے نہیں, سسٹم کے پیروکاروں نے 1950 میں مسجد کو گرا دیا. علامہ تقی الدین, اب ذرا حوالے سنتے جائیے, علامہ تقی الدین محمد بن احمد الفاسی المکی المالکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب شفاء الغرام و اخبار البلد الحرام میں لکھا ہے کہ وہ حضور حضرت آمینہ کا گھر جو تھا کمرہ, اسے مسجد بنایا جہاں حضور پیدا ہوئے تھے. پھر اب آگے چلیے, امام سحری رحمت اللہ علیہ نے کہا ثم بنتها زبیدہ تو مسجدا حین حجت, جب زبیدہ ملکہ زبیدہ نے حج کیا تو انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا. تاریخ مکہ المکرمہ قدیمن و حدیثن ڈاکٹر محمد الیاس عبد الغنی نے لکھا ہے المولد النبی هي الدار التي ولد فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي معروفه في فم شیب ابی طالب. اس گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس کمرے کے اندر ولادت ہوئی. ثم بنت الخیزران, ثم بنت الخیزران مسجدا فی موضع حاضر دار. اس کمرے کے اندر ہارون رشید عباسی کی ماں نے وہاں گھر بنایا. کون سا؟ اللہ کا گھر. 587 ہجری میں جب شیخ محمد جبیر رحمت اللہ علیہ نے وہاں حج کو گئے تو آپ نے تذکرہ کیا کہ جائے ولادت پہ مسجد ہے. یعنی آج سے 852 کمری سال پہلے وہاں مسجد تھی جو حضرت آمینہ کا گھر ہے, کمرہ ہے. کتاب اخبار مکہ وما جاء فیہ من الآثار ابو الولید محمد بن عبداللہ بن احمد نے لکھا فلا یزل ذلک البیت فی الدار حتى حجت الخیزران فجعلته مسجدا یصلی فیہ. یہ گھر رہا, یہ حویلی میں گھر رہا, کمرہ رہا, حتى حجت خیزوران, ملکہ زبیدہ نے جب حج کیا تو فجعلته مسجدا, اس نے مسجد بنائی اور اس کو نماز بھی یہاں ادا کی. آپ نے مستند کتاب, میں نے کو نکر میں بیٹھے ہوئے مولوی یا خود بنائی ہوئی کتابوں کے نہیں, دنیا کی معتبر کتابوں سے آپ کو حوالہ دے دیا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا, لیکن اس کو 1950 میں گرا دیا گیا. مسجدیں بھی گرا دی, شیخ عباس قطان نے مکتبہ عامہ بنا دیا وہاں. تم لوگ روتے ہو جی وہ ہندو مسجدیں گرا رہے ہیں, تم لوگ روتے ہو جی فلاں والے گرا رہے ہیں, یہاں اپنے مسلمان ہی گرا رہے ہیں. وہ مسجد ہی گرا دی, وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ تھا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں تشریف لائیں جو کمرہ آپ کو دیا گیا, دو ہفتے تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہے مکہ میں. ایک روز حضرت عبد المطلب تشریف لائے اور فرمانے لگے قافلہ شام اور فلسطین کی طرف جا رہا ہے, آپ تیاری کرو. بیٹے نے فوراً لبیک کہا, تیاری کی, اب جانے لگا. یار آپ خود سوچو, مہینہ بھی نہیں مکمل ہوا ہوگا جدائی ہو رہی ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر, اے میری بہنوں ذرا سنو اسے, صبر. روانہ ہو رہے, حضرت آمینہ خاموش خاموش غمگین ہو گئی. آپ تشریف لے گئے, اب حضرت آمینہ کو اور چپ لگ گئی، خاموش رہنے لگی. ایک روز صبح کے وقت آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، ام ایمن کو بلایا اور کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن خواب ذرا ہٹ کر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے شکم سے نور نکلا ہے، اس نور نے پہاڑوں چوٹیوں وادیوں کو منور کر دیا ہے. حضرت ام ایمن عرض کرتی ہیں اب ماں بننے والی ہیں؟ فرمایا لگتا نہیں، کیونکہ آسان نہیں ہے جو عورتوں کو عام طور پر ہوتے ہیں. دن گزرتے گئے، آپ قافلہ کے آنے کا انتظار کرتی رہی، قافلہ کب آئے. ام ایمن سارا دن آپ کا خیال رکھتی، یہ کنیز ہیں حضرت عبداللہ کی، سارا دن آپ کا خیال رکھتی، واقعات سناتی، دل بہلاتی، مگر خامد خامد ہوتا ہے، نیک خامد کی کمی کو کوئی بھی بندہ پورا نہیں کر سکتا. آخر ایک روز خبر آئی کہ قافلہ جو شام گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے. بڑی خوشی کی لہر، تو
کئی ماں کا شدید انتظار، مگر ایک دم خوشی سن کر ختم ہو گئی کہ قافلہ تو آ گیا ہے مگر قافلہ میں حضرت عبداللہ نہیں ہے. اب بیوی جو اتنے ماہ سے انتظار کر رہی ہے، اب کیا کیفیت آئی ہوئی ہوگی، لیکن کوئی اظہار نہیں. صابرہ، اللہ، قافلہ والوں نے وجہ بتائی کہ وہ کیوں نہیں آئے. کہا مدینے میں وہ شدید بیمار ہو گئے، ہم نے بھی کچھ دن تک تو انتظار کیا، لیکن جب وہ بہت شدید بیمار ہوئے، چل پھر نہیں سکتے، تو ہم آگے ہیں، وہ وہیں رہ گئے. حضرت عبدالمطلب نے سنا، انتظار کرنے لگے کہ شاید آ جائیں، ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب پھر کافی دن گزر گئے تو آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ بیٹے، تم اپنے بھائی کا پتہ کرو کیا حالت ہے. اللہ اکبر جل شان. اور وہاں جا کر انہیں واپس لیا، ٹھیک ہیں یا بیمار ہیں، ہر صورت میں واپس لیا. وہ روانہ ہوئے. اب اللہ کی قدرت دیکھو، جب یہ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو مدینہ میں ہی دفنا دیا گیا. آپ کی قبر مبارکہ دار النابغہ میں تھی، کسی دور میں یہاں چھوٹی سی مسجد بھی تھی، اور آپ کی قبر مبارک بلند اور واضح تھی، لوگ دیکھتے تھے. محمود غزنوی کے واقعات میں ایک واقعہ ہے، اس نے بھی ان کی قبر پر حاضری دی ہے. ابراہیم پاشا کے دور میں قبر بالکل واضح تھی، مسجد نبوی کے قریب تر تھی یہ قبر اور یہ جگہ، لیکن اب اس کا نام و نشان نہیں ہے. المواہب میں میں نے اس کو دار التابعہ بھی پڑھا ہے اور دار النابغہ دونوں طرح پڑھا ہے، تو آپ کو جیسا مل جاتا ہے آپ ویسے ہی پڑھ لیجیے گا. دار النابغہ ایک آدمی کا گھر تھا جو بنو نجار سے تھا، وہاں جو ہے وہ آپ کو دفنا دیا گیا. بڑے پیارے دوست مفتی ہیں، مفسر قرآن ہیں، فجر کی نماز کے اندر روزانہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں اور پورا قرآن جو ہے وہ مکمل کر دیتے ہیں، یوں ہی فجر میں پڑھ پڑھ کے تفسیر دیتے ہیں. میری مراد علامہ غالب حسین اکبر، خطیب اعظم کینیڈا. انہوں نے ایک کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے، بہت پیاری ہستی ہیں. 2007 مارچ میں اس کے صفحہ 39 پہ یہ لکھتے ہیں کہ 21 جنوری 1978 کے نوائے وقت اخبار میں آیا ہے کہ مسجد نبوی کی جب توسیع کی گئی تو توسیع کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی قبر، ماں، چھ دیگر صحابہ، ان کے اجسام جو ہیں وہ نکالے گئے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور صحیح سالم تھا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں تھی. یہ بات میں نے اپنے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنی تھی. لیکن علامہ غالب حسین صاحب نے ایک اور تحقیق جو ہے وہ ہمیں دے دی. کہنے لگے کہ مفتی امین فیصل آباد کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات جو ہے وہاں مدینہ کے ٹھیکیدار عبداللطیف سے ہوئی. اس نے بتایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تو ٹھیکیدار تھا، میں نے خود دیکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ابا جی کا جسد انور نکالا گیا تو کفن مبارک بھی بالکل بے داغ تھا. یہ بھی دلیل ہے ان کے مسلمان ہونے کی، بے داغ تھا اور جسم نکالتے وقت خوشبو پھیل گئی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبائے محمد و آل محمد و بارک وسلم. حضرت عبدالمطلب ان کے بیٹے حارث جو ہیں، ان کو جب خبر ہوئی کہ وہ دفنا دیا گیا ہے، وہ وفات پا گئے، وہ اب یہ واپس آئے. تو یہ خبر لے کر جب مکہ میں واپس آئے تو یہ خبر خوشیوں پہ بجلی سی گرا گئی، عبدالمطلب اور حضرت آمینہ پہ. ایک ماہ بھی وہ مشکل حضرت آمینہ نے اپنے خامد کے ساتھ اکٹھا گزارا ہوگا. آپ کا زیادہ وقت تو فلسطین غزہ میں گزرا، پھر سیریا میں کچھ، پھر واپس آئے تو مدینہ رک گئے اور وہیں وفات پا. دیکھتے جاؤ ذرا، آج ہم تھوڑی سی کوئی مصیبت آتی ہے تو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھو، ایسے نام زندہ نہیں ہوتے.
ایک ماہ کے قریب مدینہ بیمار رہے، آئے تو خود نہیں آئے، وفات کی خبر آئی.
علامہ جیلانی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ کے وصال کے وقت آپ کی جو عمر تھی وہ بتائی، کہنے لگے کہ 25 سال تھی کچھ ماہ کم.
واقدی نے اس قول کو پختہ قرار دیا ہے.
اس حساب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں نکالتا ہوں کہ تاریخ ولادت آپ کی 546 ہے حضور کی ابا جی کی،
کیونکہ ان کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 4 ماہ قبل، ایک روایت کے مطابق 2 ماہ قبل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت جو ہے وہ 571 عیسوی ہے، اس میں سے 25 نکالو تو 546 بنتی ہے.
تو معلوم ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابا جی جو ہیں ان کی تاریخ ولادت 546 عیسوی، جس کا ابھی 2017 جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے ماں اکیلی شکم اطہرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ولادت کو 2 ماہ رہ گئے.
اب حضرت آمینہ کو اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی نظر آنے لگی. ایک تبدیلی یہ تھی کہ آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی.
اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ عرب کے اندر بڑے اچھے جو ہے نا وہ بات تھے، روزانہ سب شاور لیتے تھے، نہیں، تو بڑا پانی پینے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، دور سے جا کر لانا پڑتا تھا.
جسم سے خوشبو آتی تھی،
اس کو دوسرے لوگوں نے بھی نوٹس کرا لیکن وہ کچھ بولتے نہیں تھے.
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ بڑا تھا. یہ دبدبہ عمر کے ساتھ نہیں آتا، یہ رب کی خاص عنایت ہوتی ہے. دبدبہ بڑا تھا، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ پوچھے کہ آپ کا خامن نہیں ہے تو یہ خوشبو کی کاہے کیوں لگا دیا آپ.
حضرت عبد المطلب سسر تھے، انہوں نے ایک دن پوچھ لیا، کہنے لگے بیٹی خامن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو میک اپ نہیں کرتا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا ہے، تو بیٹی آپ خوشبو لگاتی ہو؟ تو قسم اٹھا کے کہنے لگی بابا میں خوشبو نہیں لگاتی، میں خود حیران ہوں یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. تو عبد المطلب تو سمجھتے تھے، پر وہ ذہین لوگ تھے، وہ بشارات کو اشارات کو سمجھتے تو تھے کہ کیا ہے. اب فرشتے جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے،
ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے آپ کی حفاظت کے لیے، تاکہ جن و انس میں سے جو شیاطین ہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. اللہ مکمل ناز اٹھا رہا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اپنے محبوب کی والدہ کے ناز اٹھا رہا ہے. اس لیے میری بہنوں کوئی نہ رہے وہ اللہ ہے، ہر آدمی اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، مصور اپنی تصویر کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اس کو آگ سے بچاتا ہے، پانی سے بچاتا ہے، ہوا سے بچاتا ہے. تصویر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کتنے کی بکے گی، لیکن اس کو بچاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. ہمارا مصور ہمارا اللہ ہے، وہ 3 اندھیروں میں ہماری تصویر بناتا ہے، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہوگا. آپ بھی تو آؤ نا، سب کچھ اسی میں چھوڑتے ہو کیوں؟ کہ تم نے اپنا ذمہ داری صرف گناہ کرنے میں لی ہے، نافرمانی کرنے میں لی ہوئی ہے، اگر نافرمانی کرنی ہے، گناہ کرنے ہے، دڑا دڑ وہ کرتا جائے تمہارے ساتھ اچھے، یہ کچھ اپنا بھی تو غلامی کا ثبوت دو نا. اب دیکھو خامن نہیں ہے، رب کتنے ناز اٹھا رہا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ حضرت آمینہ کے ساتھ رہے. آپ جس شے کی طرف بڑھتی وہ خود قریب آ جاتے. خود آپ نے کوئی چیز پکڑنا ہوتی تو ایسے لگتا کہ جیسے یہ قریب آ گئی ہے، ذرہ برابر آپ کو تکلیف نہ ہوتی. ایک مرتبہ تو آپ پانی بھرنے کے لیے گئی، پانی لینے کے لیے چلی گئی، اور عورتیں بھی ساتھ تھیں، ان عورتوں نے پانی بھرا. آپ جب پانی لینے کے لیے نیچے جھکی، اب پانی وہ اتنا جو ہے وہ یہ تو نہیں کہ اوپر بلندی پہ ہوتا تھا، پانی لینے کے لیے جھکی تو حکم پانی کو آتا ہے بلندی پہ آ جاؤ، محمد مصطفیٰ کی والدہ کو پانی چاہیے. تو آپ نے پانی لیا پھر واپس. اللہ ناز اٹھا رہا ہے. تو یاد رکھو اللہ جب تم سے ایک چیز لیتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے. تو تم جو اس نے لیا ہے اس پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہو، اور جو کچھ دیا ہے اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے تصوف میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جا رہا ہے. باپ ان کا بھی باپ چلا گیا، خاوند وہ بھی شروع میں ہی بمشکل ایک مہینہ گزارا ہے. صابرہ دیکھو ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا. اب بشارات پہ بشارتیں ہو رہی ہیں تو تب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں، ورنہ آثار کچھ بھی نہیں تھے، کوئی کسی قسم کا اثر نہیں تھا. یہ اب میری بہنیں سمجھیں گی، جو ماں ہیں وہ سمجھیں گی. اب کتنے آثار ہوتے ہیں، کوئی بھی اثر نہیں تھا، کوئی بھی. وہ بشارات نے آ کر بتایا کہ آپ ماں بننے والی ہیں. اور ولادت سے 55 دن پہلے تو عظیم واقعہ ہو گیا. وہ جو ابرا عیسائی تھا اس کو کھنس ہو گئی. یہ لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں،
اس نے بدلے میں خانہ کعبہ بنا دیا، اپنا بنا لیا، تو لوگ سارے یہاں ہیں، وہ کسی نے نہ جانے پتہ نہیں کیا اس میں گندگی کر دی یا آگ لگا دی، اس کو غصہ آیا، وہ 13 ہاتھی لے کر مکے پہ چڑھ دوڑا، میں یہاں مکے کو گرا دوں گا، یہاں گیا. حضرت عبد المطلب گئے، آپ نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا بھائی میرے تو جس چیز کا میں مالک ہوں وہ واپس کر دو، میرے 200 اونٹ. تو کہنے لگا ہاں کا، انہوں نے کہا وہ اس کا رب جانے، اس گھر کا رب جانے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ میری جو بہو ہے اسے جو بشارات ہو رہی ہیں، جو اشارات ہیں، کوئی بڑے افضل بچے کو جنم دینے والی ہے، اور ویسے بھی خاندان سے چلتی آ رہی تھی چیزیں. تو آپ اپنی بہو سے کہتے ہیں حضرت آمینہ سے، بیٹی تم میرے ساتھ چلو. کہا باقی در کہا بیٹے پہاڑی پہ چڑھنا ہے. اب پہاڑی کی طرف تو جتنا بیٹی چڑھ سکتی تھی وہاں تک گئے، رک کے کہنے لگے بیٹی میں دعا مانگوں گا تو آمین کہنا. یہ ہیں حضرت عبد المطلب، انہیں معلوم تھا کہ آمینہ جو ہیں جس بچے کی ماں بننے والی ہیں وہ بڑے اعلی مقام پہ ہوگا، تو یہ ماں جب دعا مانگے گی تو میری دعا قبول ہو جائے گی. تو حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی، اے مالک اس گھر کی حفاظت فرما، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اور ہمارے فیملی خاندان والوں کی بھی حفاظت فرما لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی غلام بن جائے. آپ آمین کہہ رہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کی آمین کے اندر اتنا اثر رکھا کہ سب امن میں ہو گئے، کہ رب تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، اور حضرت آمینہ کی آمین کا صدقہ، وہ جتنے مشرک تھے وہاں، بھائی سارے تو نہیں دین ابراہیم بھی تھے، مشرک بھی تو رہے، سب کو بچا لیا. یہ ہے صدقہ حضرت آمینہ کی آمین کا. اور آج تم لوگ بیٹھ کر حضرت آمینہ پہ گفتگو کر رہے ہو. حضرت عبد المطلب، آپ کا اپنی بہو سے دعا کروانا یہ اپنی ان کی پارسائی کی دلیل ہے، ورنہ وہ خود بھی زبردست عالم اور زبردست مراقبہ کرنے والے، وہ اکثر غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے اکثر عبد المطلب، یہاں تدبر اور تفکر، وہ ان سے دعا کروا رہے، یہ بھی ان کے مومنہ ہونے کی دلیل ہے، پارسائی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے 13 ہاتھیوں کو بھی تباہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو تباہ کر دیا، اور پوری سورہ اتر گئی. یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی شان کو بار بار بیان کرے گی یہ سورہ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیونکہ جہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، اپنی ماں کے شکم میں حضور پاک ہیں، عبد المطلب دعا مانگ رہے ہیں، ماں آمین کہہ رہی ہے، تو رب کہہ رہا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ جو ہاتھی والے تھے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا. میرے ابا حضور طالب حسن شاہ رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے دیکھا، وہ جب اس کی تشریح بیان کرتے تھے فرماتے تھے استفہام انکاری ہے، دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا. جو جو ولادت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، آپ کو خواب میں بڑی بڑی ہستیاں دکھائی دیتی ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کو بشارت دیتی ہیں کہ آپ عظیم بابرکت بیٹے کی ماں بننے والی ہو. نہایت العرب کتاب کا نام ہے، یہ عرب الف الراء کے ساتھ ہے، 16 جلد 64 صفحے پہ. ایک روز آپ بیداری اور نیند کے بیچ میں، یہ کیفیت صوفیاء اور اولیاء کو جو مراقبہ کرتے ہیں ان پہ طاری ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، بیداری اور نیند دونوں کی درمیانی کیفیت میں ایک ہستی ظاہر ہوتی ہے، وہ فرشتہ ہے. یہ میں 37 دلیل دے رہا ہوں آپ کو. جیسے فرشتہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کے پاس آیا، جیسے فرشتہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، ایسے ہی فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا. تو فرشتہ بولا آپ ماں بننے والی ہو، آپ کا بیٹا انبیاء کا سردار ہوگا. تو یہ فرشتے کا آنا، فرشتوں کا نزول، یہ میری 37 دلیل ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ ہیں جنتی، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے بھیجے. اور خوابوں کے اندر انبیاء کا آنا، خوابوں کے اندر جنت کی حوروں کا آنا، خوابوں کے اندر انبیاء کی ازواج مطہرات کا آنا، یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مقام کی دلیل ہے، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومنہ ہونے کی دلیل ہے. تمہاری خواب میں کوئی بزرگ آ جاتا تو ہر ایک کو سنانے لگ جاتے ہو؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابیں دیکھو، کہ جن کی خوابوں کی سچائی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی سچی خوابوں کی تائید اور اس کو بیان کرنا، یہ میری 38 دلیل ہے حضرت آمینہ کے مومنہ ہونے کی. طبقات ابن سعد میں ہے،
الوفا میں ہے، مسند امام احمد نے بیان کیا، بزاز نے بیان کیا، طبرانی نے بیان کیا، حاکم نے بیان کیا، البائحاقی نے بیان کیا، سیرت ابن ہشام نے بیان کیا، سیرت ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، یہ سب کتابوں میں ہے. میں خلاصہ سنا دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. آپ فرماتے ہیں میں دعائیں ابراہیم ہوں، وہ میں پیچھے بیان کر رہا ہے، میں دعائیں ابراہیم ہوں. یہ اور تائید آ گئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اس کے بعد آگے وہ جملہ بولا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، میں دعائیں ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں بشارت عیسیٰ ہوں، یہ بھی قرآن ہے، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. اسی طرح انبیاء کی مائیں دیکھتی ہیں. کہاں یار وہ گئے جو حدیث کے اہل تھے، اس حدیث پہ نااہل کیوں ہوئے؟ اللہ اکبر جل شان، یہ میری 38ویں دلیل ہے کہ سیدہ آمنہ جو ہے وہ مومنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آ گئی، وہ گھڑی آ گئی، دن سوموار، مہینہ ربیع الاول، وقت رات اور دن کے مابین، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، اس کے مابین. کیوں؟ تاکہ دونوں کو برکت مل جائے، رات کو بھی برکت ملے اور دن کو بھی برکت مل جائے. تاریخ بارہ صوفیاء کے نزدیک تاریخ بارہ، مسلمان علماء اور مفسرین کے نزدیک تاریخ بارہ، بارہ تاریخ جو ہے اس پہ کثیر ہے. کوئی ایک آدھ نے بیان کر دیتے ہیں، وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کی پسندیدہ، ان کا فتویٰ کس کے اوپر. میلاد شریف منانا نہیں ہے کیونکہ سسٹم میں نہیں آتا، تو منانا نہیں ہے، اس لیے مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے میلاد منانا، نہیں، سسٹم میں نہیں آتا. تو اب مہذب طریقہ کیا اختیار کیا کہ بارہ کی ڈیٹ کو ختم کر دیا. کہا جی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں وہ بارہ کو نہیں، نو کو ہوئے. سن لیا ہم نے. تو جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک ماہر فلکیات نے یہ کہا ہے. لو تو اب حدیث کدھر گئی؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب کسی چیز کو بنیاد بنانا ہے تو اب آپ حدیث کے اہل ہیں تو پھر حدیث دیں. یہ کیوں کہا کہ ماہر فلکیات نے کہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ بھی مانتے ہو کہ کون سی بات کس سے لینی ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر بات حدیث میں ہی لکھی ہو. اب آپ نے حدیث چھوڑ کر ماہر فلکیات کی طرف چلے گئے. لیکن صوفیاء اور اولیاء، ہم لوگوں کا جو ان کے ماننے والے ہیں، ضعیف سے ضعیف چینج بھی جو ہوتی ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، چین میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ضعیف سے ضعیف حدیث بھی کوئی ہو تو ہم فضائل میں اسے چھوڑتے نہیں ہیں. تو پھر حدیث کے اہل تو ہم ہوئے نا. اب یہاں دیکھیے کہ حدیث کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ نے 12 ربیع الاول کو جنم دیا، یہ مرفوع روایت سے ثابت ہے. تو جب آپ کے پاس حدیث ہے تو آپ اپنے مذہب کا ساتھ دو نا، مذہب کو چھوڑ کر دوسری طرف کیوں ساتھ دے رہے ہو؟ اس حدیث کی سند کے پہلے راوی ابو بکر بن شیبہ، ابو ذرا، زاری اور ابن حبان نے کہا کہ عظیم محدث ہے. دوسرے راوی عفان، محدثین کہتے ہیں کہ بلند پایا محدث اور ضبط اور اتقان کے مالک. تیسرے راوی سعید، یہ بھی سکا، اور یہ دو جلیل القدر صحابیوں سے روایت ہے، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. تو اب جو نا اہل تھے حدیث میں، وہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں ماہر فلکیات کو لے آئے. بھائی مرفوع روایت تو تمہارے پاس موجود ہے نا، صحابی سب سے افضل ہے نا، تو پھر اس کا کول رکھیں گے یا ماہر فلکیات لے کر آئیں گے؟ تو حدیث کے برابر میں چاہیے تھا کہ حدیث لے کر آتے. امام محمد ابو زہرہ نے کہا ولیکن علم الروایت لا يدخل الترجیح فیہ بالعقل، روایات میں ترجیح کا دار و مدار عقل پہ نہیں ہوتا، نقل پہ ہوتا ہے. اب ماہر فلکیات محمود پاشا صاحب کے برابر میں ہم کیا لے کر آتے ہیں؟ ہم بھی ماہر تقویم تاریخی لے آتے ہیں. حدیث کے مقابل میں تم لاؤ. اب ماہر فلکیات کے برابر میں ہم لے آئے. محمود پاشا صاحب نے کیا کہا کہ بھئی نو کو پیدا ہوئے، ماہر تقویم تاریخی علامہ عبد القدس ہاشمی جب ہم انہیں لاتے ہیں، آپ اس فن میں، فن تقویم میں ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع النور کو ہوئی. اب آپ کچھ حوالے سن لیجئے جو حدیث میں آپ نے اپنے مکتبہ فکر میں مقام رکھتے ہیں. نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، مجدد مسلک کے اہل حدیث، الشمامت الانبریہ، صفحہ اس کا ساتھ، لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 اذہم ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یعنی 12 کو. مفتی شفیع دیوبندی سیرت الخاتم الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو حضور تشریف لائے. شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ماں صحابہ تبع سنہ، عیون العصر کتاب کا نام ہے، جلد اس کی پہلی ہے، صفحہ اس کا 26 ہے. الحافظ ابو الفتح محمد بن محمد شافعی اندلوسی نے لکھا، ولد سیدنا و نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 12 کو، اثنتی عشرۃ لیلۃ، 12 ربیع الاول کو، مضت من شہر ربیع الاول سے گزر گئی تھی 12 تو پیدا ہوئے. تاریخ طبری ابن خلدون مارج النبوت جلد 284، اب 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. الوفا جلد اول صفحہ 90، محمد بن اسحاق بن خزیمہ فرماتے ہیں، حضور پیر کے دن ربیع الاول کی 12 کو پیدا ہوئے. سیرت ابن ہشام جلد پہلی صفحہ 182، محمد بن اسحاق نے کہا حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. سیرت رسول عربی صفحہ 41، علامہ نور بخش توکلی نے لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار کو پیدا ہوئے. سیرت سرور عالم جلد 2 صفحہ 93، مولانا ابو العلا مدودی عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا قول نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اہل تشیع کے مجدد ملا باقر مجلسی جلاء العیون جلد پہلی صفحہ 72، حیات القلوب کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی ہے، جلد 2 صفحہ 112، محمد بن یقوم کلینی جو ہیں، حسین کے وزن پر کلین، یہ ایک شہر ہے، کلینی نے کہا کہ حضرت کی ولادت، حضور کی جب ولادت ہوئی تو 12 ربیع الاول تھی. تو 12 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشر پہن کر ظاہر ہوئے،
نور کا خروج ہوا. آپ کی ولادت اب حضرت آمینہ سے سن لیجیے. نور کے خروج کی حدیث جو ہے مسند امام احمد، بزاز، حاکم ابن حبان اور طبقات ابن سعد نے کی، خاص طور پر شان کو بیان کیا، المواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ، یہ پوری کتاب کا نام ہے. ہم المواہب اللدنیہ المواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ میں علامہ احمد بن محمد القسطرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نویں صدی کے انتہا آخر میں یہ کتاب لکھی ہے. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 539 سال پہلے کتاب لکھی. کتنے سال پہلے؟ 539 سال پہلے کتاب لکھی. اللہ کے بندو، تاریخ بھی دیکھ لیا کرو کسی بات کی. آپ نے مختلف حوالوں سے، مختلف اسناد سے، صرف لفظوں کی تبدیلی ہے، مفہوم ایک ہی سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور ہی نور نظر آیا اور نور ہی کا خروج ہوا. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یہ اتنا پاورفل نور تھا کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مجھے شام کے، جس کو اب سیریا کہتے ہو، شام کے محلات مجھے نظر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طاقت کا اندازہ لگائیں. حضور شکم اطہر میں ہیں. عام طور پر جو روشنی ہوتی ہے، یہ جو روشنی ہے یہ وہی چیز دکھائے گی جس میں پڑ رہی ہے. اگر اندھیرا ہو جائے ارد گرد میں تو یہ روشنی مجھے باہر کی چیز نہیں دکھا سکتی، وہی دکھائے گی جو یہاں ہے. اب میں اس وقت آپ کو امریکہ سے بیٹھ کر تقریر سنا رہا ہوں تو میں نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. چلیے پاکستان تو بہت دور ہے، یہ میکسیکو میرے قریب ہے، کینیڈا یہاں سے کچھ قریب پڑتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ میکسیکو میں کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے. چلیے اسے بھی چھوڑیے، میرے قریب یہاں سے ہیوسٹن ہے جہاں میں پہلے ہوتا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ہیوسٹن میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ میرے پاس روشنی ہے، اس وقت سورج کی روشنی ہے، تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کتنا پاورفل ہے کہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کمرے کے اندر اتنی لائٹ ہو گئی کہ میں مکے میں شیب ابی طالب اس حویلی کے کمرے کے اندر موجود ہوں تو مکے میں بیٹھے ہوئے سیریا کے محلات نظر آ رہے ہیں. تو جب نبی کا نور کسی سے مس کر جائے، اس کی ویژن پاور اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کو دیکھ سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پاور کیا ہوگی، اپنی پاور. خدا کی بندو، قرآن اور حدیث کو فالو کرو، سسٹم کو فالو نہ کرو. قرآن اور حدیث تمہیں بتائے گا نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی ماں جی کا مقام کیا ہے، نبی کی ابا جی کا مقام کیا ہے. ابن سعد، حاکم اور ابو نعیم اور المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، انہوں نے لکھا، اور فتح الباری کا بھی حوالہ دیا انہوں نے، سند بڑی مضبوط ہے. بی بی عائشہ بیان کرتی ہے، جس دن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو یہ یہودی پوچھتا ہے، لڑکے پھر رہے تھے قریش کے، یا معاشر القریش، اور مجھے بتاؤ تمہارے ہاں کسی بچے نے جنم لیا آج؟ ہمیں تو معلوم نہیں. کہنے لگے پوچھ کے بتاؤ مجھے، ذرا جلدی بتاؤ. تو جستجو کی گئی تو پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں بچہ ہوا ہے، ان کے بیٹا جو دنیا سے چلا گیا اس کے ہاں.
وہ یہودی کہنے لگا مجھے جلدی سے ان کے پاس لے جاؤ. حضرت عبد المطلب سے بات کی گئی، آپ نے اجازت دی؟ یہودی نے کہا مجھے بچہ دکھاؤ. حضرت آمینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپیٹ کر بچہ باہر بھیج دیا اپنے سسر کے کہنے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب یہودی نے دیکھا تو اس نے جلدی سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کر اس نے دو کندھوں کے درمیان دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی اس نے جملہ کہا، چیخ کر کہا، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی. یہ ختم نبوت کی مہر تھی، یہ آپ کے نبی کو ملی ہے مسلمانوں، کسی اور کو مت دینا. یہ آپ کے نبی کو ملی اور نبی نے بھی کسی کو نہیں دی، نہ اللہ نے کسی کو دی. یہ ولادت کے بعد، اب غور سے سنو یہ جملہ، میرا غور سے سنو، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. یہ جو نبوت ہے نا، یہ مہر نبوت، یہ آپ کی ولادت کے فوراً بعد آ کے فرشتوں نے لگائی، یا اسی وقت جب آپ پیدا ہوئے. یہ ایک حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، باقی علماء گفتگو کرتے رہیں گے. وہ کیسے؟ فرشتوں نے ہی غسل دیا، اور یہ کبوتری کے انڈے کے برابر جو مہر نبوت ہے، یہ جلدی سے، یہ ایک قدرت ہے، یہ قدرت ہے، جلدی سے جو ہے دونوں کندھوں کے درمیان فرشتوں نے سفید ریشم جو ہے اس میں سے نکالا، ایک حصہ نکال کر معجزاتی طور پر اس کو فٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو وہ لکھا ہوا اگر ہو تو پھر وہ اس کو بعد میں ہی یہاں ظاہر ہونا چاہیے، یہ بھی قدرت ہے، ظاہر ہو گیا. الخرائج والجرائح، جلد پہلی صفحہ 70. یہ میری 39 دلیل ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومنہ ہونے پر. میں واقعہ بھی بیان کرتا جا رہا ہوں اور دلائلیں بھی دیتا جا رہا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے. آپ کی ولادت پہ کسی ہستی کی آواز آئی، حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ پڑھیے، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد وکل خلق مارد یاخذ بالمرصد فی ترک الموارد من قائم وقائد. میں اس بچے کو تمام حاسدوں کے شر سے خدا یکدہ کے سپرد کرتی ہوں اور تمام سرکش انسانوں کے شر سے، میں اس بچے کو تمام حاسدوں کے شر سے خدا یکتا کے سپرد کرتی ہوں اور تمام سرکش انسانوں کے شر سے اللہ کے حوالے کرتی ہوں. یہ بھی ان کے مومنہ ہونے کی دلیل ہے. یہ میں 39 دلیل دے رہا ہوں الخرائج والجرائح سے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. آپ پیدا ہوئے تو آپ کا ناڑو جو ہے وہ کٹا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک جو ہے وہ نہیں ہے جو عام بچوں کی خوراک ہوتی، کیونکہ وہ ناڑو سے خوراک جو ہے وہ اندر جاتی ہے. اور آپ یوں ہوئے، سجدے میں سر رکھا، اٹھا کر آپ نے انگلی آسمان کی جانب کی، میرے نبی نے دو اطراف میں دیکھا، اللہ اکبر جل شانہ. اس کے بعد خوشبو ہی خوشبو، نور ہی نور کمرے کے اندر ہے. مکہ کا دستور کیا تھا؟ مکہ کا دستور یہ تھا کہ عورتیں آتی تھیں گاؤں سے، وہ آتی تو وہ بچوں کو یہاں سے لے جاتی، زیادہ تر وہ اس بچے کو لے کے جاتی جس کا ابا امیر ہوتا یا باپ زندہ ہوتا. کیوں؟ کہ وہ پھر جب بھی کبھی چکر لگاتی تھی تو حائف ملتے تھے، اور جب دودھ کی مدت مکمل ہوتی تھی پھر اور زیادہ پیسے ملتے تھے، زیادہ چیزیں ملتی تھی، اس لیے وہ ڈھونڈتی. تو اس کا کئی فائدے تھے، اس کے فوائد تھے. جو ایک تو یہ فائدہ ہوتا کہ خالص زبان جو ہے وہ مل جاتی، امیر لوگ جو ہوتے تھے وہ بچہ اس لیے بھیجتے، اس کو خالص زبان ملتی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. کیونکہ یہاں شہر میں تو لوگ آتے جاتے رہتے، اس ملک کا بھی آتا، وہ زبانیں آپس میں مل جاتی تھی. مکہ تو بہت بڑی منڈی لگتی تھی، تو زبان جو ہے وہ خالص، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو صاد کی زبان کا فخر کرتے تھے. دوسرا، غذا جو ہے وہ خالص. تیسرا، ان غریبوں کا کچھ بن جاتا تھا. چوتھا، تعلقات جو ہیں وہ بڑھ جاتے تھے. پانچواں، رشتہ داریاں جو ہیں وہ خاص طور پر ہو جاتی تھی، ان ماؤں کو مالی فائدہ مل جاتا اور رشتہ داری جو ہے وہ قائم ہو جاتی. طبقات ابن سعد میں ہے کہ 10 عورتیں بنو صاد کی مکہ سے بچہ لینے کے لیے چلی، سب کو بچے مل گئے مگر حضرت حلیمہ صادیہ کو بچہ نہیں ملا. حضرت حلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ایک تو غریب تھی، عاجز تھی، دوسرا ان کی ایک ادا، آپ جب آئیں تو پہلے کھانا کا بحث نہیں دی، یہ ادا بڑی زبردست تھی، اللہ کو بھاگی، خانہ کعبہ کی تزئین بڑی فائدہ مند چیز ہے، اور دعا کی کہ اس گھر کے رب میری مدد فرما. آپ کے خاوند نے آپ کو اس بات پہ زور دیا تھا کہ وہ بچہ لینا کہ جس کا باپ زندہ ہو. آپ اپنے خاوند کے لیے یہ تگودو کرتی رہی کہ وہ بچہ لوں جس کا باپ زندہ ہے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ملا ہی نہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ زندہ ہوگا وہ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا، اور دودھ چڑانے کے وقت بزیارہ عطا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تین دن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا، پھر چند روز سویبہ نے دودھ پلایا. یہ میں علماء کے وائزین جو ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، سویبہ آپ سویبہ ہی بولا کریں. تو سویبہ کا ایک بیٹا مسروح تھا، سویبہ کا دودھ پینے کی وجہ سے مسروح ابو سلمہ عبداللہ حجش اسدی اور حضرت حمزہ ردائی بھائی بن گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت اکریمہ، یہ پروننسیشن اکرامہ نہیں ہے اکریمہ ہے، اکریمہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ ابن عبد المطلب اخی من الرضاعت، یہ جو حضرت حمزہ ہیں یہ میرے رضائی بھائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا. حالانکہ چچا کی بیٹی سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ رضائی بھائی تھے اس لیے آپ ان کی بیٹی سے نکاح نہیں کر رہے. سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ صویبہ کی تزیم کرتے تھے. 7 ہجری میں آپ کی وفات کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، تو کہنے لگے وہ بیٹا ان سے بھی پہلے وفات پا گیا ہے. تاریخ الاسلام ذہبی کی جو ہے عربی کے اندر جو ہے اس کا صفحہ 445 ہے جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو حضرت حلیمہ جب تک پہنچتی تب تک حضرت آمینہ نے دودھ پلایا اور سویبہ جو ہے انہوں نے دودھ پلایا. پھر کیا ہوا، جب حضرت حلیمہ کو کوئی نہیں ملا کیونکہ وہ اپنے خامد کے زور کی وجہ سے اصرار کی وجہ سے اسی بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ جس کا جو ہے وہ باپ زندہ ہو، جب کہیں نہیں ملا مایوسی ہوئی تو پھر خانہ کعبہ آ گئی اور آگے دعا کر رہی ہیں اے پروردگار عالم میری مدد فرما، اے اس گھر کے رب میری مدد فرما، میں خالی جاؤں گی تو شرمندگی ہوگی. دعا مانگ رہی تو حضرت عبد المطلب پاس کھڑے ہیں، کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے، کہنے لگی حلیمہ. تو خود ہی بتاتی ہیں میں بنو سعد قبیلے سے ہوں، بچہ لینے آئی ہوں، کوئی بچہ مل نہیں رہا، آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے چن لیا، چل میرا پوتا ہے اسے لے جاؤ. آپ سب چل پڑی، آپ کا ہاں دعا سب گئے. تو جب کمرے میں داخل ہوئے نا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز بچھونے پہ لیٹے ہوئے، اللہ اکبر جل شان، آنکھیں آپ کی بند ہیں. حلیمہ سعدیہ داخل ہوئیں، اس شخص ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں، یوں جا کر حلیمہ سعدیہ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، ہاتھ سینے پہ رکھنا تھا، آپ نے آنکھیں کھولی. آنکھ جب کھولی تیری پہلی نظر کا وار توبہ کے دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں بے تاب ہو گئی، کیا جادو تھا ان کی نظر میں، میں بےتاب ہوئی، میں نے ایک دم سے اٹھا لیا اور سینے سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دائیں طرف سے دودھ دیا. ہمارا نبی ہے بھائی، نبی نبی ہوتا ہے خواہ بچہ ہو. اللہ اکبر جل شان. حضرت تیسری، اب یہ تیسرا جو ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دودھ جب پیا تو ان کی وجہ سے، ان کا دودھ پینے کی وجہ سے عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، جدامہ، یہ جدامہ جو شیمہ کے نام سے مشہور ہے نا، شیمہ کے نام سے جدامہ، یہ سب آپ کے رضائی رشتہ دار بن گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمینہ سے بچے کو لیا، لے کے چل پڑی. اب پھر ان کی ادا خانہ کعبہ پہنچی، خانہ کعبہ حجرِ اسود کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کے یوں دعا مانگنے لگی، اے اس گھر کے رب تیرا شکریہ، تو نے مجھے خالی نہیں بھیجا. اور جو ہی نیچے دیکھا تو سرکار جلوہ فرما نہیں ہے، اب تو پریشانی، اب بچہ گم ہو جائے، اللہ اکبر جل شانہ، یہاں کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے. یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا امریکہ میں، میری ایک بیٹی یہاں پیدا ہوئی، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک وہ لگا دیتے ہیں، اگر کوئی بچہ اٹھا کے نکلے گا تو کیا ہوتا ہے، لاک بند، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے، سیکیورٹی بڑی ٹائٹ، بچہ چوری نہیں ہو سکتا. تو بھائی بچہ جو ہے جن قوموں کے اور جن ملکوں سے بچے چوری ہو رہے ہوں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، دیکھ لیجئے پھر کیا ہوتا ہے بعد میں. تو بچوں کو، اپنے بچوں کو سنبھالنا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، اللہ اکبر جل شانہ. حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی، آواز آئی مت پریشان ہو، ساری کائنات اس بچے میں گم ہو سکتی ہے، یہ بچہ اس کائنات میں گم نہیں ہو سکتا، وہ تو فرشتے لے کر گئے ہیں تاکہ سب کو دکھا دے کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضور جلوہ فرما ہے. تو تفسیر مظہری کا حوالہ دے کر، عام کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، میں نے تفسیر مظہری میں نہیں پڑھا، یعنی میں نے وہاں نہیں گیا، باقی چھوٹی اس سے جو جتنی کتاب اس میں پڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے وہ وہاں سے ہٹا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما. تو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور نے حجر اسود کو چوما اس لیے دنیا چوم رہی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, حجر اسود نے نبی کے پاؤں چومے اس لیے دنیا چوم رہی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, لے کے اونٹنی پر بٹھایا. اونٹنی پر جب بٹھایا اونٹنی تو یوں دوڑتی ہوئی گئی, بچہ پکڑ کے آپ خود بیٹھی ساتھ لیا. اب پہلے انہوں نے بچے کو پیچھے رکھا تھا, کہ نہیں بچہ آگے لاؤ سب سے. تو جو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھ کر پکڑ کے بیٹھی تو اب اونٹنی تیز چلی, اتنی تیز چلی کہ وہ جو نو عورتیں پہلے سے جا چکی تھی ان کو جا پکڑا. بڑی رفتار یار, جا پکڑا انہیں. ساری حیران ہوگی, کہنے لگی علیمہ نئی اونٹنی لائی ہو؟ یعنی اونٹنی تو وہی ہے, سوار نیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گھر لے کر گئی, تبدیلی ہی تبدیلی, گھر میں تبدیلی, باہر تبدیلی, ظاہر تبدیلی, باطن تبدیلی, تبدیلی ہی تبدیلی. سب سے پہلی تبدیلی تو یہی کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور وہاں پہنچا, سبزہ ہی سبزہ اگایا. پہلی تبدیلی تو یہ ہوئی. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ جو جانور تھے وہ تھوڑے ٹائم میں جلدی سیر ہو کے گھر واپس آ جاتے تھے. یہ دوسری تبدیلی ہے. اب گھر کے اندر کیا حالت ہو گئی کہ رات جب ہوتی تھی تو ایک دن عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں. آ کر کہنے لگیں, اے حلیمہ سچی سچی بتانا, تو جب سے مکے سے واپس آئی ہے نا, لگتا ہے کہ تیرے ہاتھ بہت بڑی دولت لگ گئی ہے. ساری رات تو لکڑیاں جلا کے رکھتی ہے, اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تیرے پاس پیسے ہوتے ہیں تو لکڑیاں منگوا لیتی ہے اور جلائی رکھتی ہے. کہنے لگی, اللہ کی قسم, لا واللہ اوقد نارن, اللہ کی قسم ہے آگ جلا کے نہیں رکھتی, وہ تو نور محمدی ہے جو چمکتا ہے, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. تو بھائی لائٹ ہی لائٹ, تو ہم نہ بھی حضور کو نور مانے تو کیا فرق پڑتا ہے, ایک سسٹم میں گھس کے نہ مانے تو. ویسے تو کتنے ہی نور ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو نور ہے. اب تو سارے علاقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تبدیلی کو محسوس کیا جانے لگا. خاص طور پر یہ چیز واچ کی جاتی کہ جس کمرے میں یا جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگوڑے میں جلوہ فرما ہے, بکریاں جب آتی ہیں تو ہر ایک بکری وہاں رک کر سر جھکا کے پھر جاتی ہے, رک کے سر جھکا کے پھر جاتی ہے. اور جس کسی بکری کو کوئی تکلیف ہوتی ہے چرنے کے دوران, وہ حضور کے پاس آ جاتی, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جب پاس آتی ہے تو بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر تو سب لوگ آنے لگے, بلکہ سب لوگ اپنی بکریوں کو وہیں چرانے لگے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں, کہ یہاں جلدی سیر ہو جاتی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی. حلیمہ سعدیہ بہت سے واقعات بیان کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پگوڑے میں ہوتے تو یوں کبھی انگلی اٹھا کر ہلاتے تو چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا, ادھر ہی ہل جاتا تھا. بیچ بیچ میں آتی تھی, 2 سال کا جو یہ واقعہ ہے, بیچ میں آتی بچے کو حضرت آمینہ سے ملانے کے لیے. وہ تحفے تحائف حضرت آمنہ بہت دیتی ان کو. 2 سال, 2 سال جب پورے ہوئے, اور یہی مدت ہے دودھ پلانے کی, 2 سال جب مکمل ہو گئے تو آپ حضرت آمینہ لے کر آئیں اصول اور دستور کے مطابق, واپس لے کر آئیں, بڑے تحائف دیے آپ کو, جو آپ کا خاوند توقع کرتا تھا اس سے بھی بڑھ کر دے دیے. بھائی حضرت عبد المطلب دادا ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں جی وہ دائیں آئیں, وہ چونکہ حضور یتیم تھے اس لیے دائیں چھوڑ کر چلی گئی. نہیں نہیں, دائیوں نے میرے نبی کو نہیں چھوڑا, میرے نبی نے ان دائیوں کو چھوڑ دیا. اللہ کے بندو, حضرت عبد المطلب سردار ہیں, غربت کی وجہ سے کیوں چھوڑ کر جائیں گی؟ سردار کے پوتے کو تو ہر ایک لے کر جائے گا. حضرت عبد المطلب سردار ہیں, کیا اپنے بچے کے لیے چند اونٹ نہیں دے سکتا؟ کہ جس نے اپنے بیٹے کے لیے 100 اونٹ قربانی پہ لگا دیے, وہ اپنے پوتے کے لیے کچھ نہیں دے گا؟ نہیں, خوب نوازا انعامات سے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اعلان نبوت کیا تو آپ بھی حضرت حلیمہ کو خوب نوازتے تھے. بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی, 40 بکریاں دی حضرت حلیمہ کو. یہ ایک واقعہ صرف بتلا رہا ہوں آپ کو میں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کر آئیں تو آپ نے فرمایا, آپ اسے واپس لے جاؤ, دوبارہ انہیں واپس لے جاؤ. کہنے لگے, کیوں؟ کہنے لگی, کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے, تو وہ وبا میرے بچے کو نہ لگ جائے, آپ ذرا لے جاؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس لے گی 2 سال کے بعد. لے کر گئی تو 3 یا 4 ماہ گزرے ہوں گے تو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کے پیچھے کی سائڈ میں کھڑے ہیں, 2 سفید کپڑوں میں بندے آئے. آتے ہی انہوں نے حضور کو پکڑا, پکڑ کے لٹایا, لٹا کے سینہ چاک کر دیا. چاک کر کے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ چیز نکال کے دھو کے پھر فٹ کر دی. یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ کے بڑے صاحبزادہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے واپس دوڑ کے بتایا, ابا اور امی کو بتایا کہ قریشی بھائی کے ساتھ 2 بندوں نے لٹا کر ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے. ماں باپ تو پریشان ہو گئے, کہنے لگے کہ بھائی لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی کا اثر ہے. فوراً لیا اور وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. 2 سال, اس کے بعد ابھی 3-4 ماہ ہی گزرے کہ واپس آ گئے.
واپس آئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی ہیں کیا ہوا، اتنی جلدی تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہم ڈر گئے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا. تو آپ فرمانے لگی، مسکراتے ہوئے کہتی، کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، مالش شیطان علیہ سبھی، یہ میری 40ویں دلیل ہے آپ کے مومنہ ہونے پر. مالش شیطان علیہ سبیل، شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے، شیطان کا کوئی اثر نہیں ہے ان کے اوپر. تم نے خود ہی تو کہا تھا علیمہ، یاد کرو، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب انہوں نے گفتگو شروع کی تھی تو انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرن و الحمد للہ کثیرن و سبحان اللہ بکرتم واسیلہ. کیا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو پہلا لفظ جب بولا تھا تو اللہ کی تعریف کی تھی. کیا ایسے بچے کے اوپر شیطان کا کوئی اثر ہوگا؟ حضرت علیمہ کہنے لگی ہاں آپ سچ فرماتی، آپ سچ فرماتی. واپس لے گئی. 4 سال تک حضرت حلیمہ نے رکھا. یار کتنا حوصلہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں یقین جانی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، حالانکہ جس عورت کا خامد نہیں ہوتا وہ اپنے بچے کو ایک لمحہ جدا نہیں کرتی کیونکہ وہ اسی میں مصروف رہتی ہے، وہ خامد کی یاد، خامد کا عکس بھی اسی میں دیکھتی ہے، اس کی جدائی اور اس کی تنہائی سب کا ساتھی وہی ہے، سب کی مرہم وہی رکھتا ہے. لیکن حضرت آمینہ صرف اس لیے بھیج رہی ہے کہ میرا بیٹا زبان اچھی سیکھ جائے، میرا بچہ کھلی فضا میں رہے، اسے وبا نہ لگ. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر شے سے محفوظ رکھنا ہے، نیت تو دیکھو، نیت تو دیکھو. 4 سال تک بچے سے جدا رہے، اب بچے کے اندر پاور آ گئی. تو 4 سال کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. 2 سال مکمل طور پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، ان کے ساتھ گزارے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بشری جو ہے وہ 6 سال ہوگی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 25 سال ہوگی. تو حضرت آمینہ کو خاوند کی یاد بڑی ستائی، تقدیر سبب بنتا ہے. تو آپ کی جا کے اپنے سسر سے کہنے لگی عبد المطلب سے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں مدینے جانا چاہتی ہوں، میں ان کی قبر پر جاؤں گی، زیارت کر کے آؤں گی. وہ تقدیر بلا رہی تھی، ان کا دل نہیں تھا، لیکن آپ کا جب اصرار بڑھا تو بھیج دیا. جانتے تھے اپنی بہو کو، جانتے ہیں، بھیج دیا. لیکن یہ قافلہ جو روانہ ہوا، 2 اونٹنی ہیں، ام ایمن یہ حضرت عبداللہ کی کنیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے، یہ قافلہ روانہ ہو گیا. قافلہ روانہ ہوا، یہ 10 دن بعد یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا. آپ نے دار النابغہ میں 1 ماہ قیام کیا. یہ 1 ماہ جو قیام ہے، وہی آپ کی قبر تھی نا آپ کے خامد کی، 1 ماہ جو قیام، روزانہ قبر پہ جاتی، روزانہ قبر پہ جاتی، روزانہ گھنٹوں بیٹھی رہتی، باتیں کرتی رہتی، روتی رہتی. جدائی اور تقدیر نے مل کر زندگی کو روک لیا، جدائی کے غم نے تقدیر کو پورا کرنا شروع کر دیا. یہ جدائی کا غم لگ گیا، یہ تقدیر کو پورا کر رہا ہے. آپ کو زیادہ دن ہو گئے، تو ام ایمن سے کہنے لگے، ام ایمن چلو چلتے ہیں، ابا فکر مند ہوں گے، یعنی سسر عبد المطلب. یہ قافلہ روانہ ہوا، آدھے رستے میں پہنچا مقام ابوا میں، میں نے اس جگہ کو دیکھا ہے. میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میں نے گاڑی والے کو کہا بیچ والے راستے سے جاؤ. بیچ والے راستے سے جب جاتے ہیں تو یہ مجھے بورڈ نظر آیا مقام ابوا کا. وہاں پہنچی تو آپ شدید بیمار ہو گئی، آپ کو اتنا بخار ہو گیا کہ ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. مقام ابوا، یہ جو ابوا ہے نا، یہ ببو کی جمع ہے، ببو کا معنی ہوتا ہے ولد الناقہ. غزوہ ابوا بھی ایک ہوا ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ پہلی غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، یہ سفر 2 ہجری میں ہوا، مگر اس میں لڑائی نہیں ہوئی. 60 مہاجرین کے ساتھ حضور نے مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کیا. اس لشکر کا جھنڈا سفید تھا اور علمبردار تھے حضرت حمزہ. تو یہ ابوا کی ایک غزوہ بھی ہے. 577 ہے، حضرت آمینہ مقام ابوا میں بیمار ہیں، سفر کر نہیں سکتی، ام ایمن پاس بیٹھی ہوئی ہے. ایک دن بخار نے سر پر اٹیک کر دیا، آپ نے ام ایمن کو بلایا، نکاہت زیادہ تھی، اشارے سے فرمایا کان قریب کرو ذرا، میں اونچا نہیں بول سکتی، کان پاس کی، کمزور آواز میں کام ہے، کچھ دیر کی مہمان ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتی ہیں میں اپنے بیٹے محمد کو تیرے حوالے کرتی ہوں، یہ نام میں نے رکھا خود نہیں رکھا، ہمارے ہاں یہ نام ہے ہی نہیں، یہ نام مجھے بشارت ہوئی تھی، مجھے آ کر بڑی بڑی ہستیاں بتاتی تھی، کسی کا نام آدم ہے، کسی کا نام ابراہیم ہے، کسی اسماعیل، بڑی بڑی ہستیاں آتی تھی، فرشتے مجھے کہتے تھے نام محمد رکھنا ہے، تو میں نے یہ بتایا ان کا نام احمد، ان کا نام محمد، یہ مجھے بشارت، میں نے ان کا نام محمد رکھا، جس کی بار 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 جو تعریف کیا گیا۔ پہلے ان کے والد چلے گئے، اب میں جا رہی ہوں، تم انہیں مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا، حضور بھی رو پڑے۔ میرے بیٹے، ہر زندگی کے لیے موت ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، ہر بڑے نے ختم ہونا ہے، میں تو جا رہی ہوں، میرا ذکر تمہاری وجہ سے زندہ رہے گا، میں خیر اور پاکیزہ بیٹا چھوڑے جا رہی ہوں۔ امام ابو نعیم نے لکھا، جب حضور رو رہے تھے تو حضرت آمینہ نے فرمایا، یہ میری 41ویں دلیل ہے آپ کے مومنہ ہونے کی، ترجمہ اس کو سن لو، اے نوجوان تجھے اللہ برکت دے، تو اس شخص کا بیٹا جس نے موت سے نجات پائی، یعنی موت آئی لیکن فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام، تم لوگوں کی طرف رسول ہو اللہ صاحب جلال والاکرام کی طرف سے، آپ کے والد ابراہیم کا دین اعلیٰ ہے اور اللہ نے بت پرستی سے منع کیا، فاللہ نہاکا عن الاصنام، یہ 41ویں میری دلیل ہے آپ کے مومنہ ہونے کی۔ آپ کی مقام ابوا میں ہی وفات ہو گئی، مسند امام احمد جلد 5 صفحہ 355 پہ ہے، ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدرے بلند جگہ پہ آپ کی قبر ہے۔ ام ایمن آپ کو تنہا پھر مکہ کی طرف لے کر روانہ ہوئی، یہ حضرت عبداللہ کی کمیز ہے ام ایمن، سنتے جائیے ذرا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ام ایمن امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یہ حضرت عبداللہ کی کمیز تھی، ان کا پورا نام ہے ام ایمن بنت صالبہ بن عمر بن حسن الحبشیہ، ان کا نکاح صحابی مصطفیٰ زید بن حارثہ سے ہوا، ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، انہوں نے حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت زید، یہ جب لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں تو بالکل اسی دور کے اندر، ارلی دور کے اندر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، حضرت ام ایمن نے، آپ کا وصال حضور کے وصال سے 5 بعد ہو گیا، آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا، تاریخ الاسلام جو امام زہابی کی ہے، عربی کی جو ہے، اس کے 444 صفحے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو مقام ابوا سے لے کر آئیں اور 5 میں مکہ پہنچی، مقام ابوا سے 5 میں مکہ میں پہنچی، حضرت آمنہ کی قبر سلامت تھی، اپنے بیگانے سب جانتے تھے۔ تائید کے لیے ایک واقعہ سنا دوں، مشرکوں تک کو پتا تھا کہ یہ حضرت آمنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ تاریخ مکہ میں یہ واقعہ ہے، غزوہ احد کی تیاری ہو رہی تھی، ادھر سے کفار کا لشکر جا رہا تھا، مقام ابوا پہ پڑاؤ کیا، اخبار مکہ جلد 2 صفحہ 276 پہ، ہندہ بن عتبہ نے کہا، ابو سفیان کاش تم محمد کی والدہ کی قبر اکھاڑ دو، اس میں سے لاش نکال لو، اگر کوئی جنگ میں قیدی ہو جائے تو بدلے میں چھڑا تو سکو گے؟ ابو سفیان نے قریش سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ کہا، یہ دروازہ مت کھولو ورنہ بنو بکر ہمارے مردوں کی بھی لاشیں نکال دیں گے۔ تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر کی بے حرمتی مشرکین تو نہ کر سکے، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 1999 میں حضرت آمنہ کی قبر کو بلڈوز کر دیا، یہ کون لوگ تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حاضری دی، ابن ماجہ میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے بعد اللہ سے استغفار اور قبر کی زیارت کی اجازت چاہی، اللہ نے زیارت کی اجازت تو دے دی، استغفار کی اجازت نہ دی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور رسول غیر نبی کے لیے جب استغفار کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی گناہ ہوگا، تو استغفار کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہگار ہے، جس طرح بچے کی نماز جنازہ میں استغفار نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گناہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ مومن ہے یا مومنہ ہے، بچی اور بچے کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دعا میں استغفار نہیں ہے، بڑے کی دعا میں استغفار ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزغ، ہے نا، بچے کی دعا میں نہیں ہے، تو کیا بچہ مومن نہیں ہے؟ ہے، استغفار نہیں ہے پر مومن ہے، مومنہ ہے، تو حضرت آمنہ سیدہ کے لیے استغفار نہیں، کیوں؟ تاکہ یہ نہ سمجھے کہ نبی کے ماں باپ جو ہیں وہ بہت بڑے گناہگار تھے، کسی گناہ میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، 1000 سے اوپر صحابہ ساتھ روئے، اللہم صلی علی محمد و آبا و محمد و آل محمد و بارک وسلم، مجددانہ صلاحیت کے مالک، آج کے دور کے محقق، علامہ، مفتی، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدظل اولالی، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، آپ سب سن لیجئے،
کہتے ہیں کہ استاذ العلماء حضرت علامہ محمد عبد الغفار رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ سعیدیہ طلمبہ ضلع خانیوال، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، رات ہو گئی تو ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر پہ جائیں گے، زیارت کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے۔ ایک بہت بڑا علامہ اور محقق جس کے مقابل میں کوئی آدمی عربی نہیں جانتا، پاکستان کے سب سے بڑے علامہ ہیں، تو اب تو میں بھی شامل ہو گیا کیونکہ میں نے بھی عرفان شاہ مشہدی مدثر علی سے حدیث کی اجازت لی ہے کینیڈا کے اندر، یہ 30 ستمبر 2017 میں، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، تو اسی لحاظ سے میں بھی جلالیوں میں شامل تو ہو گیا۔ تو انہوں نے جن سے بیان کیا وہ بھی شیخ الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پروگرام بنا لیا، میں رات کو سویا کہ صبح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں رات کو تشریف لے آئے، زیارت ہوئی، آپ کوئی چیز جو ہے وہ کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو میں بھی سامنے حاضر ہوا، تو حضور فرمانے لگے عبدالغفار تم ہماری والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کی قبر پہ جا رہے ہو، تم پہنچو ہم بھی وہاں آئیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اور منہ مبارک سے کچھ نکال کر شیخ الحدیث علامہ عبدالغفار ان کو دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب کھایا 6 مہینے تک اس کا ذائقہ اور خوشبو میرے منہ سے نہیں گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، 25 سال تقریباً ہو چکے ہیں کہ میں ہر 10 اپریل کو، اب پتہ نہیں یہ تاریخ کیسے میرے مائنڈ میں آئی ہے، میں آپ کو دلیل نہیں دے سکتا، لیکن 25 سال سے 10 اپریل کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا دن مناتا ہوں، علماء بلاتا ہوں، اور اب تو میرے ساتھ علامہ غالب حسین اکبر صاحب، وہ تو تقریباً کئی دفعہ تو 1 کروڑ مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے علاوہ اب میرے ساتھ جو بہت بڑا جلسہ کرواتے ہیں اپنی جگہ پہ پیر محل میں، علامہ مفتی وسیم سیالوی نعیمی، بہت نوجوان ہے زبردست، یہ پیر محل میں بہت بڑا جلسہ کرواتے ہیں اپنے مدرسہ کے اندر، اور سارا سال ان کے بچے جو ہیں وہ حضور کی ماں جی کے لیے پڑھتے رہتے ہیں اور تب یہ اصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی بڑی جگہوں میں یہ جلسہ جو ہے ہوتا رہتا ہے، میرے والد گرامی کے آستانہ پہ جہاں ان کا مزار ہے، تو طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ کا جہاں مزار ہے، ساتھ ہی مسجد جو ہے، غریب آدمی ہوں اتنی بڑی تو بنا نہیں سکتا، وہ مسجد آمینہ، اس کا نام بھی آمینہ مسجد ہی رکھا، یہاں جہاں اب میں خطیب ہوں اس مسجد کا نام بھی آمینہ ہی رکھا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے جو جو لوگ میرے ساتھ ملتے جائیں گے، میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں بھائی، تو جو جو لوگ ملیں گے انشاءاللہ، آگے جو بڑی مسجد کا منصوبہ ہے میرے ذہن میں، تو وہ بھی آمینہ مسجد بنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا کرم فرماتے ہیں۔ میں واحد مولوی ہوں گا کہ جو جمعے کے خطبے میں ہر نماز میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر درود پڑھتا ہوں، اور درود کیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آبا و محمد و آل محمد و بارک و صلی، خطبے میں بھی، خطبے میں میں انہی پر درود پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا ہی احسان کیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ سرکار کی ماں جی کے جب سے عرس شروع کرے ہیں اور یہ تقریر جب میں نے شروع کری تو اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا۔ یہ تقریر جب لکھنی میں نے شروع کی ہے تو کینیڈا گیا میں، تو سید حمزہ شاہ صاحب ہیں ان کے پاس بڑے جو ہیں وہ تبرکات ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی، اسے دیکھنا اور سونگنا نصیب ہوا، حضور کی اصلی قبر کے ساتھ جو چادر لگی ہے اس کی زیارت کا موقع ملا، مجھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے موئے مبارک دیکھنے کو جو ہے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی جو چادر ہے اسے چومنے کا موقع ملا، خانہ کعبہ کی جو چیزیں ہیں اس کو چومنے کا موقع ملا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کسی کی ٹوپی، حضور کے نسل مبارک حضرت امام حسن امام حسین ان کے جبے، حضرت بی بی فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جھاڑو مبارک تھا اس کا جو ہے وہ اس کی زیارت کا مجھے موقع ملا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی اس کا ایک حصہ اسے دیکھنے کا، اتنے تبرکات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا جو حصہ ہے ایک پتہ اسے چومنے کا، آنکھوں کو لگانے کا جو ہے وہ موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک، یہ سب بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے میں تو فوراً ان کو اسال ثواب تو روز جاری رہتا ہے، میں ان کے صدقے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ جب بھی کبھی ہو 100 مرتبہ پڑھیے سورت فاتحہ، اسال ثواب کیجیے حضرت آمینہ کے، اور اللہ سے دعا مانگیے، کہیے کہ اے بی بی آمینہ آپ کے بیٹے محمد مصطفیٰ ہیں، آپ ان سے ہماری سفارش کر دیجیے، کیونکہ ان کی بات اللہ موڑتا نہیں ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑی رحمت نازل فرمائے گا۔ الفاتحہ۔